أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. آج ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کا 20 جز آج ہم پڑھیں گے. سورہ نمل آیت نمبر 56 سے اس کا آغاز ہے. پہلے انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد بعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين سورة قصص کی آیت نمبر 21 تک ہم نے تلاوت کیا انشاءاللہ باقی ماندہ حصہ آپ خود تلاوت فرمائیں گے ترجمہ اور مختصر وضاحت ہم شروع کریں گے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 سے کہ جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا یعنی ہم 19 جز کا یہ تھوڑا سا حصہ تمام کر کے انشاءاللہ پھر 20 جز میں داخل ہوں گے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد سورہ نمل آیت نمبر 38 بنام خدا رحمان رحیم سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے یعنی حالات سے حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا اور وہ تسلیم ہونے کے لیے آ رہے، لیکن حضرت سلیمان نے گویا کہ ارادہ کیا کہ اپنی طاقت اور قدرت کے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، نہ صرف حضرت سلیمان بلکہ حضرت سلیمان کے دربار میں جو موجود افراد تھے، چاہے جنات میں سے چاہے انسانوں میں سے، ان کو بھی غیر معمولی طاقتیں اور غیر معمولی علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا. یعنی حضرت سلیمان کی حکومت عجیب تھی. جو دعا ہے آگے آئے گی سورہ سعد میں کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. اللہ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی اور ایک عجیب و غریب حکومت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے، انہوں نے اپنے جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت، جو ظاہراً بڑا عظیم الشان بادشاہوں کا تخت، ان کے اقتدار کی علامت ہوتا ہے، تو اس پر اس کے بنانے میں خاص انداز استعمال کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ کہا آیت نمبر 39 میں، جنوں میں سے ایک عفریت، عفریت کا بنیادی معنی ہے سرکش جن، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا. جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں. یعنی جنات سے چونکہ شرارت کی توقع بھی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، میں وہاں سے اٹھا کے آپ کے پاس لے آؤں گا. لیکن ظاہر ہے حضرت سلیمان کو لگا کہ یہ دیر ہے، اس سے بھی جلدی آنا چاہیے. 40 وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا، روایت کے مطابق ان کا نام آصف ابن برقیہ ہے، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا. یعنی آپ بس آپ نے آنکھ چھپکنی ہے، اس سے پہلے کہ دوبارہ آنکھ آپ کی مثلا دیکھے گی، یعنی بہت کم وقت میں آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل. یعنی بجائے یہ کہ ہماری طاقت ہے تو فلان ہے تو ہم تو یوں کر دیں گے، فوراً اللہ کا بندہ، چاہے یہ خدا نے گویا کہ مثال بنا دی حضرت سلیمان. انبیاء کو بعض کسی نہ کسی چیز کے لیے مثال بنا دیا، حضرت یوسف کو مثال بنا دیا کہ کوئی خوبصورت شکل والا یہ نہ کہے کہ کیونکہ مجھے تو نے خوبصورت بنایا تھا لہذا میں یہ گناہ کر بیٹھا. یوسف مثال بن گئے. انبیاء اسوہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اسوہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان اتنے بڑے اقتدار کے باوجود جو بھی معمولی غیر معمولی حادثہ پیش آتا ہے، چونٹی کی بات سنتے ہیں تو بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے تب بھی فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. یعنی فوراً حکمت بھی بتا دی، یہ اللہ نے جو اتنی چیزیں دی ہیں آزمائش کے لیے دی ہیں، سب وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ واپس لے کر بھی آزماتا ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور صاحب کرم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. 41 سلیمان نے کہا ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجانا بنا دو، یعنی اس کو ایسا توڑ پھوڑ کے اس میں ایسی تبدیلیاں کر دو کہ وہ ایک دفعہ پہچان نہ سکے. ہم دیکھیں گے کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے. 42 جب ملکہ حاضر ہوئی
تو کہا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہے, یعنی یہ نہیں کہا گیا یہی ہے, اس کی حالت خراب کی ہوئی. اور اب یہ اس کو دکھانا مقصود تھا کہ ہمارا علم کتنا آگے ہے, اور گویا اس کو اس روب میں لانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے دشمنوں کے, مشرکین اور کفار کے دلوں میں پڑتا ہے, اور یہ مشرک خاتون تھی. اب پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہے, ملکہ نے کہا گویا یہ تو وہی ہے, کأنہ ہوا, یعنی پزل سی ہوئی لیکن کہنے لگی کہ لگتا تو وہی ہے جیسے میرا تخت. اور پھر ساتھ ہی کہنے لگی ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے, یعنی کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی طاقتوں کا, صلاحیتوں کا اندازہ, علم پہلے ہی ہم تک خبریں پہنچ چکی ہیں اور ہم فرما بردار ہو چکے. 45 اور جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی اس نے اسے روک رکھا تھا, یعنی وہ پرانے عقائد سے جو ایک دل لگی ہوتی ہے بندہ نہیں چھوڑتا, سخت ہوتا ہے اپنی پرانی فکر کو, پرانے معبودوں کو, پرانے عقائد کو چھوڑنا, کیونکہ وہ پہلے کافروں میں سے تھی, لہذا وہ چیزیں اس کو روکے ہوئے تھے جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی. اب گویا کہ وہ حضرت سلیمان کو سرنڈر کر چکی ہے, لیکن ابھی وہ جو معبود ہے اللہ کے سوا جن کو پوجتی تھی ابھی وہ دل میں سے نکلے نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے ایک اور جلوہ دکھایا اس کو. اب آپ دیکھیے یہاں پر اس سے کہا اس محل میں داخل ہو جائے آپ. اب محل میں داخل ہوئی تو وہ محل ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی دیہاتی شہر میں چلا جائے, بالکل دیہاتی, تو بعض دفعہ وہ ڈر جاتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ایسی چیزیں اس کو نظر آتی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوتی, تو پھر حرکتیں بھی اس کی بعض اوقات عجیب و غریب ہوتی. حضرت سلیمان ظاہری اعتبار سے بھی ایسی زبردست عمارات بنائی ہوئی تھی کہ یہ جو ملکہ تھی اور بہت بڑی قوم کی, بڑی طاقتور قوم کی ملکہ تھی, اور یہ بھی اپنی تعمیرات میں جیسے کہ اس کا تخت بہت زبردست تھا, بہت آگے تھے, لیکن حضرت سلیمان کے محل میں جب داخل ہوئی تو یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ کیا ہے جس پر میں قدم رکھ لگی. جب اندر داخل ہوئی تو وہ فرش ایسا تھا کہ اس کو یوں لگا جیسے پانی ہے, تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کپڑے اوپر کیے تاکہ پانی سے گزرے. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشے سے بنا ہوا محل ہے. یہاں سے جو پیغام ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے, امت مسلمہ نے, حکمرانوں نے کوتاہیاں نہ کی ہوتی اور اسلام کے احکامات کو, تمام احکامات کو قرآن مجید نے جو کہا ہوا ہے اسی طرح لے کر چلے ہوتے تو دنیاوی طور پر بھی طاقتور ہوتے. اور جب دنیاوی طاقت زیادہ ہوتی ہے, مثلا اسلحے کی طاقت زیادہ ہو, تعمیرات کی طاقت زیادہ ہو, اقتصاد کی طاقت زیادہ ہو, آج دیکھیں تیل کتنی بڑی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود غیروں کے تلوے چاٹتے اکثر وہ لوگ جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے جنہیں قرآن مومن کہتے. اگر آج اسلام کے مسلمانوں کے پاس یہ طاقتیں ہوتی تو دنیا میں کم ہی غیر مسلم رہ گئے ہوتے. یہ دنیا کے ظاہری جاہ و جلال میں ایک طاقت ہوتی. اس ملکہ کو جب وہ پتہ چلا, ظاہر اپنے میں شرمندہ ہوئی ہوگی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنے ترقی یافتہ ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں پانی ہے جبکہ پانی نہیں ہے, ایسا خوبصورت محل بنایا, وہیں پہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں دین. یعنی آپ کو پتہ ہے اسلام کے پاس جب طاقت آ گئی تھی لوگ بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. اب جب ظاہری طاقت اسلام پہ نہیں ہے, جیسے اللہ کے نبی سے ایک فرمان بھی منقول ہے کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریب تھا اور ان قریب دوبارہ غریب ہو جائے گا. غریب کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا دوست پرسان حال کوئی نہ ہو. آج اسلام کو غریب کر دیا مسلمانوں نے, نام لیتے ہیں اسلام کا لیکن اسلام کا نظام اپنے معاشرے میں نہیں چاہتے. یہ منافقت ہے, منافقت ہے کہ میں اس دین کو مانوں لیکن دین کے نظام کی خواہش نہ ہو میرے دل میں. رسول اللہ کے پاس جیسے ہی وسائل اور طاقت بنی, نظام کا اسلامی نظام, اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا تاکہ جو بدماش ہیں اور شیطان ہیں انہیں کنٹرول میں رکھا جا سکے, ایسے قوانین ہو, ایسا معاشرہ ہو تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت کے لیے آزاد ہو, ماحول میسر ہو نیکی کی طرف جانے کا, گناہوں بے حیائیوں اور بدماشیوں کی طرف جانے کا ماحول میسر نہ ہو. اللہ کا نمائندہ یہ کام کرتا ہے, اللہ کا نظام قائم کرتا ہے. اگر آج یہ طاقت ہوتی مسلمانوں کے پاس تو یہ جو ہر بات پر دفاع کرنا پڑتا ہے, تاویلیں پتہ نہیں کیا کیا زور لگا رہے ہوتے ہیں مجبوروں کی طرح, کمزوروں کی طرح, اور وہ مغرب والے اپنے فرسودہ بے دینی کے نظریات سے حملہ کرتے ہیں اللہ کے محکم احکامات پر, اور یہ تاویلیں کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ مغرب زدہ جن کے اندر سے دینی غیرت ختم ہو چکی ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں ٹیچروں کی شکل میں یا ان اداروں کے بانیوں کی شکل میں مغرب کی پالیسیز, مغرب کے نظریات بچوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں. چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں لیکن فکری طور پر بے دین ہیں, غیرت دینی ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے, صرف ظاہری مسلمان ہیں. کیوں؟ اسلام غریب ہے. میں اور آپ سب قرآن مجید سننے والے اگر غیرت دینی رکھتے تو اس اسلام کی عزت اور اقتدار کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے, اور اس کا پہلا سٹیپ شعور اور آگہی, اور اس میں سے بنیادی ترین سب سے پہلے بتایا جائے اللہ کی کتاب والا اسلام کون سا اسلام ہے, تاکہ یہ جو دکانداریاں بن گئی ہیں اسلام کے نام پر اپنے اپنے چورن بیچنے کی جو دکانیں ہیں مختلف, یہ بند ہو جائیں. جب تک لوگ باشعور نہیں ہوتے یہ دکانیں بند نہیں ہو سکتی. سمجھتے نہیں ہیں, یہ بھی یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, ہم کدھر جائیں؟ تمہارا علاج ہے تم کدھر جاؤ, کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہوا. تمہارے اندر صلاحیت ختم ہو گئی کہ تم حق کو باطل سے جدا کر سکو. تمہارے اندر صلاحیت ختم ہو گئی کہ حق بیان کرنے والے کو تحریفات اور خرافات بیان کرنے والے سے الگ کر سکو. تمہارے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی گئی, کیونکہ جہاں سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تم نے وہاں سے یہ صلاحیت لینے کی کوشش نہیں کی, اور وہ خدا کی کتاب ہے. تمہارا علاج ہے کہ تم اسی طرح بھٹکتے پھرو, کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر, اور تمہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہوتا ہے. اور دنیا پرستی میں دنیا کے پیچھے خود بھی دوڑو, اپنی اولادوں کو بھی دوڑاؤ, اور ان اہداف کی طرف تمہاری توجہ ہی نہ ہو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کیا. وہی راستہ ہے جو یہودیوں نے اپنایا تھا اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا. آج امت کی دنیا میں حالت دیکھ لیں. وہ فارسی میں ایک محاورہ کہتے ہیں, حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. مومن مومن کہنے سے بندہ وہ مومن نہیں بنتا جسے قرآن مومن کہتا ہے. قرآن تو حقیقی مومن سے وعدہ کرتا ہے کہ تو برتر رہے گا, تو پھر ہم لوگ برتر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ دلوں میں تمہارے دنیا بستی ہے اور منہ سے تم کہتے ہو ہم اللہ والے اور ہم رسول کے عاشق ہیں. یہ نفاق ہے, جہالت ہے, اور اس کے نتائج ہیں کہ جو ساری قوم اور ساری امت بھگت رہی ہے. آپ دیکھیں یہ حضرت سلیمان کا ظاہری روب و دبدبہ, کنسٹرکشن میں اتنے آگے تھے وہ کہ یہ اس کے روب میں آ کے آ گئی اسلام کے دائرے میں. آج اگر مسلمانوں نے اپنی ان بےمانیوں کی جگہ یہ کام کیے ہوتے دنیا میں بھی ترقی یافتہ ہوتے, آج اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی کہ اپنی نوجوان نسل بھی اسلام سے زیادہ مغربی نظریات سے امپریس نظر آتی ہے اور ان کے دل ادھر مائل ہوتے ہیں, اور بعض جاہل جب ان کو کریدا جائے بظاہر مسلمانوں کو, کہتے ہیں اسلام کے پاس کچھ ہوتا تو نظر آتا, تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے پڑھا قرآن مجید, تم نے دین کے لیے کچھ کیا جو بے شرموں کی طرح کہتے ہو کہ اسلام کے پاس کچھ ہوتا تو نظر آتا. یا کہو ہم مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں سے کہو ہمیں کچھ دکھاؤ. مسلمان بنے ہوئے اور کہتے ہو مسلمان, اسلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو نظر آتا. اسلام کے پاس بہت کچھ ہے, اگر نہ ہوتا تو وہ عرب پسماندہ قوم, مکے کے وہ ان پڑھ جاہل چند ہی سالوں میں پوری دنیا پر اپنی دھاک نہ بٹھا سکتے. اسی قرآن پر عمل کے ذریعے روم اور ایران جیسی اس زمانے کی جو سپر طاقتیں کہلواتی تھی, ان کے دلوں کو بھی لرزا کے رکھ دیا, فتح کر لیا. کہاں سے آیا تھا وہ؟ اسی قرآن کا جذبہ تھا, اسی قرآن کی اطاعت تھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ بھی تب یاد آتا ہے اکثر کو جب ہماری دنیا کا کوئی کام پھنس جائے, تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی نیاز دلوا رہے ہیں, کوئی منت بنوا رہے ہیں, کوئی فلان کروا رہے ہیں. دنیا کا مسئلہ ہو, دین کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنے معاشرے میں دین کی سربلندی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو حقیقی باشعور بابصیرت دیندار بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, جن کو ہم اعلیٰ دنیاوی تعلیم کے لیے مادیت سے بھرپور تعلیمی اداروں میں جھونک دیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھائیں, پڑھائیں ضرور پڑھائیں, لیکن وہاں دین تو نہیں ملتا نا, ان کے دین کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب وہ جوان ہو کے اٹھی سیدھی باتیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا بچہ تو وہاں سے نکل گیا, ہمارا بچہ ایتھیسٹ ہو گیا, ہمارا بچہ فلان ہو گیا. کیوں؟ چوالیس ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائیے, جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں گہرا پانی ہے, اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ شیشے سے بنا ہوا محل ہے, پانی نہیں ہے. یعنی وہ گویا کہ دیہاتی بن گئی آ کے حضرت سلیمان کے شہر میں, جیسے دیہاتی شہر میں آتا اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ملکہ نے کہا اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, ایسا اثر ہوا اس پر. اس نے کہا کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے, اس سلیمان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. 45 اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے. جو ہمیشہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں, کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے, پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے. 46 صالح نے کہا اے میری قوم, نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو, تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. 47 وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب ہو, یعنی تم منحوس ہو. بعض اوقات جو خود منحوس ہوتے ہیں وہ جو اچھے شگون والے ہوتے ہیں, بابرکت ہوتے ہیں, ان کو منحوس کہہ رہے ہو, اتنے منحوس ہوتے ہیں یہ, ان کی سینس ہی چلی جاتی. صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے, بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو, یہ تمہاری آزمائش ہے, اور اس میں تم نے غلط کام کیا تو تم پر نحوست آئے گی. 48 اور اس شہر میں 9 دھڑے باز تھے, یعنی 9 بڑے بڑے گینگ تھے بدماشوں کے, اور ظاہر ہے بدماشوں کی تو حضرت صالح کو ان کو تو دیکھ نہیں پا رہے تھے. اس شہر میں 9 دھڑے باز تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ صالح تو ہمارا کام خراب کرے گا اگر یہ کامیاب ہو گیا. 49 انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ, یہ اللہ پہ ہر قسم کا ایمان قابل قبول نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں نا, مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے مکے والے, یہ حضرت صالح والے جو علاقے میں بدماش تھے یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہے بدماش ہے مشرک. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ پہ عقیدہ تو ہے, صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. قرآن نے بہت زور لگایا اس پر. بعض لوگ جب کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں فوراً سوال, مولانا صاحب یہ کیوں جو پہلے بات سنی ہوئی اس کے برعکس جا رہا ہے. مولانا صاحب سے نہ پوچھے قرآن کو عقل دی اللہ نے, دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, اس سے سمجھو. عقائد میں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی, مولانا صاحب بتائے تو مان لو گے. قیامت کے دن اللہ قبول نہیں کرے گا مولانا صاحب نے کہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی غلط مولانا تمہیں غلط بتا دے. مولانا سے مراد کوئی بھی دین بتانے والا, مختلف شکلیں آج کوئی اپنے آپ کو مثلا مولانا کہتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو خطیب کہتے ہیں, کوئی ذاکر کہتے ہیں, کوئی شاعر کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ, وہ تمام لوگ میری مراد ہے جو دین کی, جن سے آپ دین سنتے ہیں. قیامت کے دن یہ نہیں قبول ہوگا فلان عالم نے کہا تھا. یہ بنیادی اصول ہے اصول دین میں, یعنی عقائد میں کوئی تقلید نہیں, اور کسی کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ تقلید کرا سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں مانو اس کو, اگرچہ معاشرے میں یہی اندھی تقلید اصول عقائد میں بھی جاری ہے, لیکن یہ غلط ہے, خلاف عقل اور خلاف قرآن ہے. لہذا آپ خود آیات قرآن کو دیکھیں, زحمت کریں, اور جو وہاں سے سمجھ آئے قیامت کے دن اللہ قبول کر لے گا آپ سے, جب آپ کہیں گے میں نے ایمانداری سے تیری کتاب سے پڑھا اور جو مجھے سمجھ آیا میں نے وہ اپنایا, اور جو مجھے اس کے خلاف لگا میں نے احتیاط کی, اللہ نہیں پکڑے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ مجھے تو فلان صاحب نے کہا تھا, اللہ کہے گا قرآن میں کیا لکھا ہے, یا آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں, تب بھی پکڑے جائیں گے, رسول پاک کی شکایت گزر چکی. اور یا آپ کہیں گے کہ مجھے قرآن مجید کا میں نے جا کے قرآن میں تو میں نے یہ پڑھا تھا, لیکن مجھے فلان صاحب نے یوں کہا تھا, اللہ فلان صاحب کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کہے گا تم سے پہلے ہم نے خبردار کیا تھا قرآن میں, مسیحیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. کیا مطلب؟ جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے اس طرح ان کی بات مانتے تھے, اندھی تقلید کرتے تھے. بڑا واضح ہے, خود آیات قرآن کو دیکھیں. جب تک عوام, جب تک لوگ قرآن سے خود اٹیچ نہیں ہوتے, یہ چورن بیچنے والوں کی دکانیں بند نہیں ہوں گی, یاد رکھیے. اس لیے یہ ایسے قرآن کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمت ہی ختم ہو جائے, شوق ہی ختم ہو جائے قرآن پڑھنے کا, اور یہ چورن اپنا بیچتے رہے چلاتے رہے. ان جو گینگ تھے نو, انہوں نے, یعنی آپس میں اکٹھے ہوئے, انہوں نے اتحاد کر لیا. انہوں نے کہا آپس میں, اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے. یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی پلان ہوا تھا دار الندوہ میں. سب نے بندے اپنے اکٹھے کیے, بدماشوں نے, سب قبیلوں نے, اور کہا کہ مل کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتے ہیں, اور ایسا کریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے کس نے مارا, اور چونکہ ہم سب قبیلے ہوں گے بنو ہاشم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, اور ہم خون بہا دے دیں گے اور کام ختم ہوگا, فتنہ ختم ہو جائے گا. ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے, پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم سچے. جیسے آج کل عدالتوں میں قاتل پیش کر دیتا ہے ثبوت کہ میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا, میں تو مثلا شہر میں ہی نہیں تھا جب یہ قتل ہوا. غلط پیپر بے ایمان لوگ تیار کر کے بعض دفعہ اسپتالوں سے بنوا لاتے ہیں, بعض دفعہ کہاں سے لیبورٹریوں سے بنوا لاتے ہیں کہ میں ثبوت ہی الٹے. یہ فکر وہی والی ہے بدماشوں کی, قتل کر دیں گے پھر ہم کہیں گے ہم تو موجود ہی نہیں تھے. جیسے پاکستان میں شراب کی بوتلوں میں رپورٹوں میں سرکہ نکل آتا ہے, شہد بن جاتا ہے. ہم پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم سچے ہیں. 50 اور انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. وہ رات اللہ نے آنے ہی نہیں دی, پہلے ہی عذاب آ گیا. 51 بس دیکھ لو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا, ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا. 52 بس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے, اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. 53 اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور وہی تقوی والے تھے, یعنی جو بچتے تھے اس قسم کی خرابیوں سے. 54 اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ ایسی بے حیا قوم تھی کہ وہ بدکاری جو کیا کرتے تھے اوپن سب کے سامنے محفلوں میں کیا کرتے تھے اور مشاہدہ کیا کرتے تھے. 55 جیسے آج کی دنیا میں ماحول بنا دیا گیا, بدکاری اتنی عام کر دی گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا اس انٹرنیٹ کے ذریعے سر عام دیکھ رہے ہوتے ہیں, گروپ کے گروپ بیٹھ کے مثلا دیکھ رہے ہوتے ہیں. 55 کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو بلکہ تم تو جاہل قوم ہو. 56 تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ یہ آیت نمبر 56 ہے, اس سے ہمارا 20واں جز شروع ہو رہا ہے. تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک باز بن رہے ہیں, یعنی زیادہ پاک باز ہیں, ان کو یہاں سے نکالو. الٹ ہو گیا, یعنی جو معروف تھا اس بستی میں منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا. اور آخر اس زمان کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے, برائیاں اچھائیاں بن جائیں گی, اچھائیاں برائیاں بن جائیں گی. آج کل لوگ ناجائز تعلقات, جنسی تعلقات بناتے ہیں, پھر اپنے دوستوں میں آ کے بڑے فخر سے تصویریں دکھاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کمال کر دیا, اور وہ بھی بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. اور بیچارہ اگر کوئی کلاس میں یا گروپ میں کوئی نیک آدمی ہو وہ سب سے بڑا بے وقوف سمجھا جاتا ہے, یار یہ تو بونگا سا ہے. معروف منکر اور منکر معروف, نیک لوگ بے وقوف سمجھے جائیں گے اور جو بے ایمان اور کرپٹ اور بے حیا ہوں گے لوگ کہیں گے یہ بڑا تیز ہے, بڑا کلیور ہے, بڑا اسمارٹ ہے. یہ لوط کی قوم 56 سے یہ 20-12 شروع ہو گیا. تو ان کی قوم کا جواب تو بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. 57, تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے, ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے. یہ مقدر یہ بنایا تھا یعنی اس کی حرکات کی وجہ سے, نہ کہ زبردستی. 58, اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی جنہیں خبردار کیا گیا تھا, یعنی پتھروں کی بارش تھی. 59, کہہ دیجئے تمام حمد اللہ کے لیے جو ظالموں کے ساتھ یہ ان کا انجام کرتا ہے اور مومنوں کو نجات دلواتا ہے, تمام حمد اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر جن کا مثلا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب یہاں سے ایک سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, لیکن یہ سوال وہ ہے کہ جو سوال کرنے والا کوئی اپنی بات سننے والے کے منہ سے اگلوانے کے لیے کرتا ہے. اس طرح سوال کیا جاتا ہے, یعنی یہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے پوچھ رہے, بلکہ سوال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو سوال کو سن رہا ہے اس کا دماغ خود نتیجے پر جائے اور وہ خود اقرار کرے حق کا. اب اللہ اپنی توحید کا اقرار لینا چاہ رہا ہے, اور اس میں یاد رکھیے وہ تمام باتیں جن کو اللہ اپنے معبود ہونے کے ساتھ جوڑ رہا ہے, یعنی یہ کام اس کے ہیں جو معبود ہے, غیر معبود یہ کام نہیں کرتا. توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. جو معبود ہے وہ یہ کام کرتا ہے, غیر معبود جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو ان کاموں میں وہ یہ کام نہیں کرتے. اگر وہ بھی یہ کام کر سکتے تو پھر وہ بھی معبود ہوتے, جبکہ معبود ایک ہی ہے. ان کاموں کو اللہ جو آگے آ رہے ہیں سوالیہ شکل میں, یہ اللہ توحید کے اقرار کے لیے کر رہے ہیں, لہذا آپ توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں. 59 سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں, کہہ دیجئے اے رسول تمام حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے برگزیدہ بندوں پر. کیا اللہ بہتر ہے, اللہ خیر, یا خدا بہتر ہے, یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ 60, یا وہ, یعنی ان کے شریک جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں یہ بہتر ہے, یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے, ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ تو منحرف قوم ہے. بات کی کہا یہ کام اس کے ہے جو معبود ہوتا ہے, کوئی اور یہ کام کرتا ہے؟ خدا انکار کر رہا ہے کوئی اور یہ کام نہیں کرتا. 61, یہ تمہارے شریک بہتر ہے, یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ سب کام میرے ہیں, کوئی اور ہے جو کرتا ہو کہ وہ معبود بنے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, تب ان کاموں میں اللہ کا شریک بناتے ہیں. 62, کیا ان کے یہ شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے, اس کو جواب دیتا ہے جب کوئی اضطراب میں اضطرار میں دعا کرتا ہے, وہ بہتر ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. ایک قوم چلی گئی, بعد میں دوسری قوم آ گئی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ علامت معبود ہے یہ. تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تیرسٹھ, یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریخ, یعنی یہ تمہارے جن کو تم ان کاموں میں اللہ کا شریک بنا رہے ہو, وہ بہتر ہے یا وہ کہ جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے, اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کچھ جہلا, کیا کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ جمع کا لفظ لے کر آتا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں. مثلا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ, ہم نے خلق کیا, تو اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی شامل ہیں. یہ قرآن کی آیات پڑھ لو, متشابہات کے پیچھے چل کے فتنہ نہ کرو. یہ جہاں پہ جمع کا صیغہ آتا ہے وہاں اللہ کی, جیسے ایک بادشاہ اپنی شان و شوکت اور جلال میں اپنے آپ کو ہم کہتا ہے, ورنہ یہ آیات انہی جس میں جمع کے لفظ استعمال ہوئے, یہ آیات اللہ کی اپنی توحید کی علامت کے طور پہ بتا رہی ہے کہ یہ کام صرف اللہ کرتا ہے, کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ معبود کی علامت ہے اور معبود صرف میں ہوں. حتمن ان آیات میں تدبر کیجئے گا, تدبر کیجئے گا, تب حقیقی تصور جو توحید کا ہے وہ سامنے آتا ہے, ورنہ یہ لفاظیاں کرنے والے متشابہات سے فتنہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا کہ کیا مسئلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیے یہ اوپر جو آیت گزری ہے کہ کیا وہ جس نے آسمان و زمین خلق کیے, اور آیت نمبر 60, خلق کیے اور تمہارے لیے بلندی سے پانی نازل کیا, اور پھر وہاں آگے آگے پہلے واحد کا صیغہ چل رہا ہے, پھر آگے فأنبتنا, تو ہم نے اگائے پر رونق باغات, ان درختوں کا لگانا تمہارے بس میں نہ تھا. اگلا کیا لفظ ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اس ہم سے مراد اور ہستیاں نہیں ہیں, صرف ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے. فتنہ کرنے والے, قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, جب ان کو موقع ملتا ہے شبہات سے فتنہ نکالتے ہیں اور لوگوں کے ذہن غلط جراثیموں کی طرف ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ سنتے جائیے آیت نمبر 64 دوبارہ پڑھ رہا ہوں. یا وہ بہتر ہے, یہ شریک بہتر ہے, یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے, اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ کام صرف اللہ کا, بڑا واضح ہے, مگر یہ کہ جو ہٹ دھرمی پیڑا ہے, اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو کہے فلان کتاب میں یہ والا خطبہ ہے, ہر چیز قرآن پہ پرکھی جائے گی, کوئی خطبہ قرآن کی آیات کو ہٹا نہیں سکتا اپنی جگہ سے, ہر چیز ہٹ جائے گی. ایک شخص آیا تھا, ابو قرہ اس کا نام ہے, اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے, وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کے مطابق بحث کر رہا تھا, کہہ رہا تھا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. امام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ آئے اور قرآن پڑھ کے سنائے اور قرآن نے بتایا کہ اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, اور اس کے بعد اللہ کا نمائندہ خود ہی کہہ دے دیکھ سکتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے غور سے. اس نے کہا, اس ابو قرہ نے امام سے کہا, آپ روایات کو جھٹلا رہے ہیں. امام نے جواب میں فرمایا, اذا کانت الروایات مخالفتا للقرآن کذبتها, جب روایات قرآن کی مخالف ہوں گی میں روایات کو جھٹلا دوں گا. یہ اصول اہل بیت نے بتایا, ورنہ اگر پہلے سے ذہنیتیں بنا لی جائیں نظریات اور پھر قرآن کی آیات پر تھوپنے کی کوشش کی جائے تو یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا اور پیچھے چلا قرآن جنت میں لے جائے گا, جس نے قرآن کو پیچھے رکھا کہ میں جدھر چل رہا ہوں تو چل اس طرف, آیات کی تعویل کی. یاد رکھیے قرآن کی ہدایت اس کے لیے ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے, نہ کہ قرآن کو ہدایت کرنا چاہے, اپنے بنائے ہوئے نظریات قرآن پہ تھوپنا چاہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور جو جس کی ذہن یہ ہو اپنے بنائے ہوئے نظریات پہ پھر اس سے آپ جتنی بحث کر لو تو ظاہر بات ہے فنکاروں کے پاس تعویلیں اور دلیلیں بہت ہوتی ہیں. 64 یا وہ بہتر ہے, یا وہ بہتر ہے یعنی تمہارے شریک بہتر ہے, یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا بھی ہے, پہلی دفعہ خلق کرتا دوبارہ بھی خلق کرے گا. کلیئر ہے کوئی خالق نہیں ہے اس معنی میں اللہ کے علاوہ. یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے, اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. ابھی آج کل لوگ اور اس میں بھی چیزیں بنا کے پھر رہے ہیں. اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے تمہارے پاس دلیل ہے ہی نہیں, کوئی لائے بھی تو قابل قبول نہیں ہے. 65 کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے, اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. قرآن نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول سے برگزیدہ بندے سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے غیب سے بتاتا ہے جب چاہے جتنا چاہے. چونکہ قرآن کی ساری آیات کو جب دیکھا جائے تو کئی جگہ پر کہا گیا ہے کہ آپ تو وہاں پہ نہیں تھے, ہم آپ کی طرف یہ خبریں وہی کر رہے ہیں, نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. ابھی آگے مزید آیات آ بھی جائیں گی. 66 بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے, بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے, بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے. 67 اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں نکالا جائے گا. 68 اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے, یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. اتنی دفعہ ہوا ہے, کوئی قیامت آئی؟ جھوٹ ہے یہ. 69 اے رسول کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو مجرموں کا انجام کیا ہوا, بستیاں تمہارے آس پاس ہی ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں. 70 اور ان کے حال پر اے رسول رنجیدہ نہ ہو. آپ دیکھیں رسول کا تڑپ دیکھیں, مار رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, جملے کس رہے ہیں, اور رسول کو یہ غم ہے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. اس رسول جو ہمارا اسوہ حسنہ ہے امت کے بارے میں یہ غم ہے ہمیں. یہ ساری آیات جو رسول اللہ کے بارے میں, یہ قیامت کے دن گواہ بنے گی. یہ جو فرقہ وارانہ تقریریں کرتے ہیں اور دوسروں کو جہنم میں پہنچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں, یہ آیات قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا رسول, میں نے کہا تھا تمہارا اسوہ حسنہ ہے, میرا رسول اس طرح دین کی تبلیغ کرتا تھا, میرا رسول تو جو مجھے جو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے, جسمانی اور روحانی اذیتیں دے رہے ہوتے تھے, ان کے لیے بھی اتنا غم کھا رہا ہوتا تھا کہ میں اسے کہتا تھا آپ غم نہ کریں ان کے لیے. تم اس رسول کے فالوور تھے یا تم کسی اور کے فالوور تھے کہ اپنے معاشرے کو تم نے جہنم بنا کے رکھ دیا, ہر ایک اپنے اپنے مسلک کو بھڑکا رہا ہے دوسروں کے خلاف, اور اگلے بھی جو بیٹھے ہوئے نہ قرآن کی خبر کہ قرآن نے کیا حکم دیا کہ اکٹھا ہونا لڑنا نہیں ہے, صرف فتنے اور لڑائی کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے امت کی تباہی پھیر دی لوگوں نے, اور سمجھتے ہیں کہ دین کا ٹھیکہ ہم کو ملا ہوا ہے. البتہ عوام کی سزا ہے کیونکہ قرآن سے دور ہے, یہ جڑ ہے ایسا, یہ بیج ہے ایسا برا کہ جس کے کڑوے پھل نکلتے رہیں گے جبکہ اس کی جڑ نہ کاٹی جائے اور امت قرآن کو پڑھنا سنجیدگی کے ساتھ شروع نہ کرے. اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر آپ کا دل تنگ ہو. 71 اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہو, جھٹلانے کے لیے کہتے ہیں. 72 کہہ دیجئے ممکن ہے جن باتوں کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ تمہارے پس پشت پہنچ ہی چکی ہو. کس کو پتا ہوتا ہے جب میری موت تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے, کس کو پتا ہوتا ہے. 73 اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، شکر گزار نہیں، نافرمانیاں کرتے. 74، اور جو کچھ اور یقیناً جو کچھ ان کے سینوں میں ہے پوشیدہ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے. یعنی آپ رسول پاک کو تسلی دی جا رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. 75، اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ بات ایسی نہیں ہے جو ایک روشن کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی علم الہی میں، ام الکتاب یا لوح محفوظ جسے قرآن کہتا ہے. 76، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. عزیر کے بارے میں اختلاف، عیسیٰ کے بارے میں اختلاف، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، یہ اور اس طرح کیوں حرام کی، بنی اسرائیل نے خود حرام کی تھی یا اللہ نے حرام کی تھی سزا کے طور پر، بہت سی باتیں جن میں اختلاف کر رہے تھے قرآن بیان کر دیتا ہے. لیکن جو ہر دھرم ہوتے ہیں قرآن کی بات کے لیے اور آگے سے چیزیں لے کر آ جاتے. 77، اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. یعنی اگر تم مومن ہو تو یہ قرآن اللہ کہہ رہے یقین کر لو، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے اور یہی تمہارے لیے رحمت بنے گی جب تم اس ہدایت کو قبول کرو گے. نہ کہ ہدایت قبول نہ کرو قرآن کی اور پھر کہو کہ رحمت ہو، نہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. 78، مومن کا مطلب ہی ہوتا ہے جو قبول کرے اس کو. یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی اپنی آیات کے ذریعے، اور وہی بڑا غالب آنے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. 79، بس آپ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر، روشن حق پر. 80، یقیناً آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ یا مردوں سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، نہ بہروں سے مراد وہ ہیں جن کے واقعی کان کوئی آواز نہیں سناتے، یہ اثر نہ لینے کے اعتبار سے گویا مردے، جیسے کوئی لاش پڑی ہو اس کو چیختے رہو، اس کو مارو پیٹو، لاش اثر نہیں ہو. تو اللہ کہہ رہے یہ اے رسول جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو زندگی بخشتی ہے لوگوں کو، اللہ کا اطاعت گزار زندہ ہے، اللہ کا نافرمان مردہ ہے قرآن کی نظروں میں. ایک زندگی اور موت کا یہ کانسیپٹ قرآن نے بتایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان مردوں کو سنائیں گے اور آپ ان بہروں کو سنائیں گے جبکہ یہ پیٹ پھیرے ہوئے، یعنی یہ لاشیں ہیں. ہدایت کی بات سننے کے اعتبار سے، اثر لینے کے اعتبار سے یہ مردہ ہو چکے. پھر عرض کرو یہ ان کا اپنا رویہ ہے جس پہ یہ سٹیج آتی ہے انسان کی. 81، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے. اندھے کو کیسے راستہ دکھا سکتے، اس کو راستہ نظر ہی نہیں آتا. بڑا بلیغ کلام ہے، تب انسان تھوڑا فکر کرے بہت خوبصورتی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اے رسول، نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ تو ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مسلمون، تسلیم ہو جاتے ہیں. ایمان یعنی دل سے قبول کرنا، اندر کی وادی کا نام ہے ایمان، اندر سے قبول کر لینا. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسلام جو باہر سے نظر آتا ہے، تسلیم، سرینڈر ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا مومن ہوں اور بدماشیاں کرتا پھرے، اللہ کی نافرمانیاں، عادی مجرم ہوں، یہ ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کو سناتے، یعنی آپ کی بات کا اثر ان پر ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. 82، اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے والا ہوگا، یعنی عذاب کا وعدہ اور الظاہر سے مراد آخر الزمان ہے، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک ایسا چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. یعنی وہ لوگوں کو بتائے گا اس وقت، اس عذاب کے آنے سے پہلے ان پر کلیئر کر دے گا، لیکن اس وقت پھر ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اور وہ بتائے گا لوگوں کو کہ لوگ ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ عذاب نکل رہا ہے. اب اس کے بارے میں روایات ہے، دابہ کا لفظ آیا ہے. دابہ اپنے معنی کے اعتبار سے حیوانوں انسانوں ہر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض روایات میں جو ہماری امامیہ روایات ہیں ان کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ جس ہستی کو برآمد کرے گا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. روایات میں یہ مطلب آیا ہے. 83 اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے, پھر انہیں روک لیا جائے گا. یعنی وہ کہ جو آیات کو جھٹلانے والے تھے ان کو الگ کر لیا جائے گا ہر امت میں سے. 84 جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے, اور تم کیا کچھ کرتے تھے. یہ خاص طور پہ جو کہتے ہیں ایتھیسٹ بنے پھر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں, اللہ نہیں ہے, یہ ان کے بارے میں کہ جس پر تمہارے علم کا احاطہ نہیں ہے. تم نے ثابت کر لیا, دلیل آ گئی تمہارے پاس کہ اللہ نہیں ہے, دلیل آ گئی تمہارے پاس کہ فرشتہ نہیں ہے, دلیل آ گئی تمہارے پاس کہ روح نہیں ہے. احمد, تیرے پاس دلیل نہیں ہے, تیرے تجربے کی دسترس نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے. آج سے چند سو سال پہلے کے لوگ جاہل تھے جو کہتے تھے, مثلا اگر وہ کہے کہ انسان ہواؤں میں پرواز کرے گا وہ کہتے ہو ناممکن ہے, وہ جاہل تھے. آج علم کی ترقی نے بتا دیا ہے, توجہ کر رہے ہیں. جاہل انکار کرتا ہے, عالم تب انکار کرتا ہے جب اس کے پاس دلیل آ جائے انکار کی. اور جاہل وہ ہوتا ہے غیر عقل, نام عقل کا لیتے ہیں بے عقل. عاقل تب انکار کرتا ہے جب اس کے پاس انکار کی دلیل آئے. عاقل تب انکار نہیں کرتا, کہتا ہے ہونے کی دلیل دو ورنہ میں انکار کر رہا ہوں. یہ جاہل ہے, یہ بے عقل ہے, بے منطق ہے. یہ بنیاد آپ اپنے ذہنوں میں واضح کریں تو یہ سارے بے شعور جو چورن بیچ رہے ہیں ایتھیسٹ کی شکل میں آج کل بہت سارے چینلز پر بھی, ان کی حماقت اور بے وقوفی آپ پر عیاں ہو جائے گی. باقی ظاہر ہے مکر کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور پیچھے سے جنہوں نے ان کے ذمے لگایا ہے کہ مسلمان معاشروں میں ان کی اپنی اپنی زبان میں تم نے گمراہ کرنا ہے, بے دین بنانا ہے, وہ جو ان کو فنڈ کرتے ہیں, یہ بڑے خلوص سے بے ایمانیاں بانٹنے میں مصروف ہیں. یہ اللہ کہہ رہے تم نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا جبکہ ابھی تک تم اپنے احاطہ علم میں انہیں نہیں لائے تھے, ایسے ہی جھٹلا دیا ایمکو کی طرح, اور تم کیا کچھ کیا کرتے تھے. یعنی کیا کیا بےمانیاں کرتے تھے تم اس واسطے. 85 اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے. جب ان اللہ کی پکڑ آئے گی بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. 86 کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن کو روشن بنایا. پھر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ رات سکون کے لیے نہیں ہے, رات جو ہے جاگنے کے لیے, یاروں سے گپے مارنے کے لیے, فلان کرنے کے لیے. اللہ فرما رہے نظام الہی یہ ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کہتے نہیں دیکھا, ہم تو رات کو جاگیں گے مثلا مثال کے طور پر, اللہ معاف کرے. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن کو روشن بنایا. اب یہ وہ فلانے والی تعویل نہ کرے, ہمیں سکون ہی رات کو جاگ کے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے رات کو سکون لے, ہمیں سکون ہی جاگ کے آتا ہے. یہ سکون سے مراد نیند ہے. باقی آیات کو سامنے رکھ, قرآن کی آیات میں بےمانی کرنا بڑا آسان ہے بےمان کے لیے, اور یہ اللہ نے بےمان کی سزا رکھی ہے. چونکہ ہدایت اس کے لیے ہدل للمتقین, جو قرآن نے بچنے کی بات کہی ہے اس سے بچے, اس کو یہ قرآن سے ہی فائدہ دیتا ہے. جس کی نیت بچنے کی نہ ہو اس کی جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے گا قرآن پڑھ کے, لیکن اس کو فائدہ نہیں دے گی بلکہ خسارے میں اضافے کا باعث. ولا یزید الظالمین الا خسارا, جو اس کی بات ماننے کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کہے گا تم نے پڑھ بھی لیا تھا پھر وہی کرتے تھے دو نمبریاں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن کو روشن بنایا ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتے ہیں. 87 اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین کے تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گے, بدحواس ہو جائیں گے, ایسا خطرناک حادثہ ہوگا. کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے بیٹھے بیٹھے سب آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک اگر زمین ہلنے لگے کیسے بدحواس ہو جاتا. وہ تو کیا شدت ہوگی جب سور میں پھونکا جائے گا. اللہ نے بتایا ہوا ہے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی, جیسے ہے ہی نہیں. حاملہ اپنے حمل گرا دے جس دن جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین کے تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور سب نہایت عاجزی سے ذلت سے بے چارگی سے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. کل اتوہ داخرین. سارے اکڑے وہ کی اکڑ نکل جائے گی بے جا بیسے کرنے والے اللہ کی باتوں کے خلاف. 88. اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ رکے ہوئے. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہو. ساری مضبوطیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں جب بڑے طاقتور نظر آتے بکھرے ہوئے کیڑوں کی طرح ان کی حالت اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے. اللہ نے یہ سب بنایا ہے جس نے ہر چیز کو بڑا پختگی کے ساتھ بنایا. یعنی ایسا مضبوط سسٹم بنایا ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے. عقل والے سائنسدان اس پر تعجب میں کہ اتنے محکم قوانین کہاں سے آتے ہیں. اتنے عقلوں کو حیران کر دینے والے قوانین اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اتنی عجیب و غریب صفات اس کی اشیاء میں موجود ہے کہ علم والے تحقیقات کرنے والے جنہیں کشف کرتے ہیں اور پھر اللہ کا وعدہ ان کے حق میں پورا ہوتا ہے اپنی خدمت میں لے آتے ہیں. اور جنہوں نے کیا دنیا ان کے پاس ہے. جنہوں نے سستی کی صرف دین کو ایک الف لیلائی داستانیں سمجھا کہ کس سے سن کے وعدہ کرنی ہے اور ورد وظیفے کرنے اور ان کے ہاتھ سے دنیا چلی گئی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا. خدا نے کہا ہوا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو خدا اوروں کو لے آئے گا. جو محنت کرے گا وہ پائے گا نتیجہ. 89. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا. اللہ کا قانون ہے نیکی کو جو اجر معین ہے اس سے بڑھا کر دے گا اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے. 90. اور جو شخص برائی لے کر آئے گا بس انہیں اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. دیگر آیات نے بتایا ہے کہ وہ عذاب جو اس برائی پہ اللہ نے رکھا ہے وہ اتنا ہی ملے گا, بڑھائے گا نہیں. لیکن جنہوں نے نیکی کی ہوگی بڑھا دے گا. کیا اور جن کو آگ میں پھینکا جائے گا کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ جزا عمل کی ملنی ہے, اچھی بھی بری بھی. 91. اے رسول آپ یہ کہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے. یہ اس شہر کا رب, اللہ تو سب کا رب ہے. یہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس شہر کی جتنی برکتیں ہیں وہ اس رب کی وجہ سے ہیں. ابراہیم نے حج شروع کرایا اور تم جو اس صحرا میں کھا رہے ہو تجارتی مرکز بن گیا ہے, برکات لے رہے ہو اور اتنا تمہارا احترام ہے, وہ اس جس کی برکات ہے وہ رب ہے, رب ابراہیم ہے جو اس شہر کا رب ہے, نہ کہ وہ جن کو تم اس کا شریک بنا رہے ہو. مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا, یعنی اللہ نے اس کی بندگی کروں, اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں, سر جھکانے والے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. 92. اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں اور اس کے جو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اللہ نے مجھے کہا ایسا کام کرو جو سمجھ میں نہیں آتا اگلے لوگوں کو. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کفار کو سنا رہے ہیں. کفار نے یہ نہیں آ کر کہنا کہ آپ وضاحت فرمائیے ہمیں سمجھ نہیں آئی, دس دس معنی نکلتے ہیں. یہ تو اتنا واضح ہے کہ جو ان کے کفر کی عمارت میں گھس کر ان کو توڑ دیتا ہے, زلزلہ برپا کر دیتا ہے ان کے کفر کافرانہ نظریات میں. اتنا پاورفل ہے جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی اور چیز سمجھ نہیں آتی. جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے اندر کوئی دوسری بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو سمجھنا اور قبول کرنا نہیں چاہتا. یاد رکھیے یہ تو کفار کے کفر کو توڑنے والی چیز ہے. اس کے کہاں سے اس کے بارے میں یہ بہتان تلاشی کرتے ہیں. اور یہ کہ یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں, اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے میں اختیار کرے گا, اتمام حجت کر دے گا قرآن, اور جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں, آگے جو تم نے کرنا ہے تمہاری مرضی ہے, قرآن سے میں نے اتمام حجت کر دیا. یہ تمام آیات ان کا رزلٹ یہ ہے کہ قرآن ہی سمجھ میں آتا ہے, قرآن سے زیادہ پاورفل کلام ہے ہی کوئی. باقی ڈھکوسلے کرتے ہیں قرآن کو نافہم قرار دینے کے لیے. 93 اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے, اور آپ کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. مکے والوں تھوڑا صبر کرو, تمہیں نشانیاں دکھائے گا, پہچان لو گے. جو رسول پاک کا مذاق اڑاتے تھے جن باتوں پر, وہ مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ طاقتور تھے, اللہ نے اسی رسول کی ہاتھوں انہیں ذلیل کر دیا, پے در پے ان کو شکستیں ہوئی. اور جس پر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کہتا ہے میں روم اور ایران تک چلا جاؤں گا, وہ بھی دیکھا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے. اللہ نے اپنا وعدہ برحق کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ القصص بنام خدائے رحمان رحیم, طاسین مین, یہ روشن کتاب کی آیات, روشن کتاب کی آیات. 3, ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں. 4, فرعونی نظام کیا ہوتا ہے, کیسے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے, آج بھی یوں ہی ہے. یاد رکھیے یہ حکمران یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اکٹھی ہو, خاص طور پہ اس دین کے نام پہ اکٹھی ہو. کیوں؟ کیونکہ خود بے دین ہے. جو بے دین ہے وہ کب چاہے گا دین طاقت پائے, اور دین کب تک کمزور رہے گا, جب تک فرقہ واریت ہے. لہذا یہ خفیہ طاقتیں یہ خود فرقہ واریت بھڑکانے میں آگے آگے. ورنہ اللہ گواہ ہے, اگر خلوص کے ساتھ صاحبان اقتدار وحدت چاہے تو یہ اس طرف حرکت شروع کر سکتے ہیں, اور یہ وحدت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ چاہتے ہی نہیں, چاہتے نہیں ہیں, یا نااہل جاہل دین سے. جو افراد اپنے پتہ نہیں کن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے لیڈر ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی جوان بیٹی کے بارے میں یہ بتا کے فخر کر رہا ہو کہ میری بیٹی ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے, اس بے حیا سے کیا توقع ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ کرے گا؟ اس بے شرم سے کیا توقع ہے جو اپنی بیٹی کے ناچ کی تعریفیں کرے کہ وہ اس طرح ناچتی ہے؟ اس سے توقع ہے کہ یہ دین کے لیے, اس امت کے اکٹھا کرنے کے لیے کام کرے گا؟ اور یہ قوم کی سزا ہے, کیونکہ پھر یہ ووٹ ڈال کے ناچتے بھی بڑے مزے لے لیتے ہیں, آوے یا آوے کے نعرے لگاتے, بعد میں پھر گالی نکالتے, بعد میں پھر ووٹ دیتے, پھر ناچتے رہتے. عجیب. فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا, سرکشی, اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا. فرعون کا سٹائل آف گورنمنٹ ڈیوائڈ اینڈ رول, گروہوں میں بانٹ رکھا تھا. ان میں سے ہر گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. یعنی عورتیں رہے معاشرے میں دکھائی دیں, مرد کمزور کر دیے جائیں, مرد ختم کر دیے جائیں. تقسیمات ایک, دوسرا عورتوں کو لاؤ, مردوں کو بٹھا دو. عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں اس میں. اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا. 5, اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فرعون اور فرعونی فکر کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں, اور اللہ, اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور انہیں امام قرار دیں, پیشوا قرار دیں, اور ہم انہی کو وارث بنائیں. یہ جو آیت کا نزول ہے یہ ان کے بارے میں جو بنی اسرائیل سے جن کو ضعیف کر دیا گیا تھا, کیونکہ اگلی آیت بتا دے گی کہ تاکہ ہم فرعون اور امان کو دکھائیں. لیکن قرآن کی آیات تا قیامت زندہ, یاد رکھیے محدود نہیں ہوتی قرآن کی آیات. اور یہ جو وعدہ ہے اللہ کا اس پوری روح زمین کے بارے میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آنے پر, جیسا کہ شیعہ سنی روایات میں ہے, پورا ہوگا. پوری دنیا پر ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا کہ جن کو بدماشوں نے ہمیشہ کمزور بنا کے رکھا, ضعیف بنا کے رکھا. ہاں, انہیں پیشوا بنائے اور انہی کو وارث بنائے. یا وارث سے مراد حقیقی وارث, یعنی وارث یعنی مالک, حقیقی وارث اللہ ہے, لیکن ہر کو جس کو دیتا ہے عارضی طور پر وہ گویا اس وقت اس کا وارث ہوتا ہے. 6, اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں گے اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا, جس کی وجہ سے وہ تقسیم کرتے تھے, جس کی وجہ سے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے, ڈرتے تھے کہ یہ اٹھ نہ جائے, ہم اس کو فرعون اور حامان کو دکھا کر چھوڑیں گے. حامان علی الظاہر فرعون کا کوئی بڑا وزیر ہے, چونکہ فرعون اسی کو احکامات دیتا تھا اور وہ احکامات بجا لاتا تھا, یعنی کوئی بڑا سخت دل قسم کا افسر تھا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا تھا. حجاج بن یوسف ٹائپ کا اور دیگر خبیثوں کے ٹائپ کا ساتھ. اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی, یہ وہی یعنی الہام, بس یہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ بھی یہ پیغام خدا کی طرف سے آ سکتا ہے, ممکن ہے. اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائے اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کرے تو انہیں دریا میں ڈال دے اور بالکل خوف اور رنج نہ کرے, ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. پہلے بتا دیا گیا چونکہ خوف زدہ تھی, بچے ذبح کرا دیے جاتے تھے, اللہ نے گائیڈ کیا. آٹھ, چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا, اللہ کے کام دیکھے, جو مارنا چاہتا ہے اسی کے گھر پلے. چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث سے رنج بن جائے. اللہ کی دیکھے چال کتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارے تو اس کو بیٹا بنائیں گے, اس کی بیوی نے کہا تھا, اور کس کو پالا اسے, ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں, اگر ظاہر میں ان کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو بات. یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے, یعنی اس معاملے میں بھول گئے, جیسے بڑی انٹیلیجنس تھی, بڑے تیز سے بال کی کھال اتارتے تھے, اس معاملے میں خطا کھا گئے, کیونکہ غیب تو اللہ جانتا ہے کون کیا بنے گا. دس, اور ادھر نو, اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو. ظاہر اتنا خوبصورت پیارا بچہ تھا, اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ اسے کہا اسے قتل نہ کرو. ممکن ہے یہ ہمارے لیے مصیبت ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں, اور وہ بے خبر تھے, بے خبر تھے. دس, اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا, قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی, ماں سے ماں کا دل ماں کا دل ہوتا, بے صبری ہو رہی تھی, قریب تھا کہ راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا. مومنوں کا اللہ یوں ہیلپ کرتا ہے, جس دل میں ایمان ہو سختیوں میں اللہ مزید تائید کرتا ہے اس کی. قرآن نے بار بار یہ بات بتائی ہوئی ہے, اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائے. گیارہ, اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جا, تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے. بارہ, اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا کہ یہ نہیں پئیں گے. چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالے, جو اس بچے کو تمہارے لیے پالے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو. اب اللہ کیسے پہنچا رہا ہے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ کے پاس. تیرہ, اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, یعنی اس کے دل کو سکون مل جائے اور وہ غم نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. چودہ, اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنو مند ہو گئے, یعنی جوانی کو پہنچ گئے, مضبوط ہو گئے, تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے. نیک اعمال سے انسان کو حکمتیں عطا ہوتی ہیں, دانائیاں عطا ہوتی ہیں, بدماشیوں سے مکاریاں عطا ہوتی ہیں, لیکن وہ نہیں عطا ہوتی جو حکمت ہے, جو جنت میں لے جائے اور رحمان کے آگے جھکا دے, وہ نہیں عطا ہوتی. مکر عطا ہوتے ہیں مکاروں والے, دھوکے بازوں والے, جسے اللہ تعالیٰ حکم اور علم کہتا ہے وہ عطا نہیں ہوتا. پندرہ, اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے. یہ اللہ ظاہر اس طرح تھا کہ فرعون کا محل شہر کے سمندر کے کنارے پہ تھا اور موسیٰ چونکہ محل میں رہتے تھے تو یہ داخل ہوئے. ظاہراً ایسا وقت ہے کہ جب آرام کرنے کا وقت ہے, کہلولہ کر رہے یا سو رہے. موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے تو وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا, ایک ان کی قوم میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا عبری, اور دوسرا قبطی فرعون کی قوم والا, اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا تو جو ان کی قوم میں سے تھا, یہاں پہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے من شیعتہی, یا شیعہ سے مراد, آگے آپ دیکھ لیں گے یہاں شیعہ سے مراد ان کی قوم کا ہے, ورنہ یہ حضرت موسیٰ کا فالوور نہیں تھا, کیونکہ آگے حضرت موسیٰ کو اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. اور جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا, تو موسیٰ نے اس کو گھوسا مار دیا, یعنی وہ جو دوسرا تھا, اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ دانستہ نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال نبی کا مکہ تھا لگا تو وہ مر گیا. تو موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا, یعنی یہ میں کیا کر بیٹھا, بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے. فوراً شیطان کی مذمت کی. 16, کہا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, بس مجھے ممتاز مجھے معاف فرما دے. یہ نہیں کہ مکہ مار کے بندہ مار کے اس سے کہہ رہے ہو دیکھا طاقت چیک کیے میری, میں نے کیا کر دیا. متکبر اور احمق لوگ اس طرح کرتے طاقت, لیکن خدا کے بندے سے اگر طاقت کا کہیں خطا سے استعمال ہو جائے, ارادہ نہ ہو, تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی طاقت کو بھول جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما دے. چنانچہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا, یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. 17, موسیٰ نے کہا اے میرے رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. یہ ہے شکر نعمت, طاقت کی نعمت کا شکر. میں مجرموں کے لیے پشت پناہ میں یہ طاقت استعمال نہیں کروں گا. ابھی تو لوگ سروسز دیتے ہیں ظالموں کے سامنے, اتنے پیسے دو میں بندہ مار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں جھوٹے کیس بنا دوں گا ان پر, میں جیل میں ڈلوا دوں گا ان کو. 18, موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے. اب دوبارہ ہے کہ افواہ اڑ تو پتہ تو نہیں چل گیا, اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر موسیٰ سے فریاد کر رہا. تو موسیٰ نے اس سے کہا تو سری گمراہ آدمی ہے, یعنی تو ہے جھگڑے باز, کل تو سے ایک کام کروا لیا اب پھر تو دوبارہ لڑ رہا ہے, یعنی یہ گویا کہ جھگڑالو تھا, بار بار لوگوں سے جھگڑے کرتا تھا. تبھی موسیٰ نے کہا تو سری گمراہی میں. 19, جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا, یعنی کہا تو صحیح, اب ظاہر آیات میں واضح نہیں ہے یعنی اس طرح, لیکن واضح ہے کیونکہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے بالآخر اس کو کہا کہ تو جھگڑے مت کر, لیکن اب ان کو چھڑانے کے لیے بڑھے, آگے بڑھے, پکڑنے کے لیے بڑھے جو دشمن تھا ان دونوں کا, یعنی وہ قبطی اسی کو. لیکن شاید اس نے یہ سمجھا کہ موسیٰ جو ہے چونکہ اس نے کہا تو گھوم رہا ہے مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, تو اس بےمان نے کیا کیا, اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا. فوراً ہی جس کو مدد کے لیے پکار رہا تھا اس کے خلاف بیان دے دیا, افواہ اڑا دیا. کیا تم زمین میں تم جابر بننا چاہتے ہو, یعنی جبر کرنے والے ظالم بننا چاہتے ہو, اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے, یعنی فوراً اور باتیں پروپیگنڈے والی شروع کر دی. 20, اور شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں, بس یہاں سے نکل جا, میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. اللہ نے ہر نبی کے لیے بےمانوں کے اندر ایک خفیہ ایمان والے رکھے ہوتے ہیں جو ان کو آ کر ان کے ارادے بتاتے ہیں. 21, چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے, کہنے لگے اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے, نجات دے دے. 22, اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا. اس راستہ نہیں جانتے تھے موسیٰ مصر سے مدین جانے کا, تو دعا مانگی اللہ سے. 23, اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے جہاں پہ جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا, ان لوگ بھی پانی لیتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت پانی پلا رہی ہے اپنے جانوروں کو, اور دیکھا کہ ان کے علاوہ دو عورتیں بھی اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ نے کہا آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس پلٹ نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی, اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں, یعنی ہم عورتیں ہیں, ہم مردوں میں گھس نہیں سکتی, یہ مرد ہے نامحرم ہے طاقتور ہے, لہٰذا ہم رکی رہتی ہیں جب یہ چلے جائے تو پھر ہم پلاتی ہیں. اور جو ہمارا والد ہے وہ چونکہ بوڑھے, روایات ہماری روایت کے مطابق یہ والد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور عالم تھے. اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں, 24. موسیٰ نے ان دونوں کو, ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا, پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا, پالنے والے جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. علی الظاہر اس سے لگتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی اور ظاہر سفر کر کے آئے تھے, کھانا تو تھا نہیں, تو جو خیر تو نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. امکان ہے کہ اس سے طعام کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. 25. پھر ان دونوں میں سے لڑکیوں, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. حیا کے ساتھ, یہ ہے قرآن. اوپر کی آیت میں نا اللہ نے کہا وہ پانی پلا رہے تھے, کیونکہ اہم نہیں ہے, ذکر ہی نہیں کیا جانوروں کو پلا رہے تھے, بھیڑے تھی, بکریاں تھی, کیا تھا. لیکن جو چیز اہم ہے اللہ نے چال کا انداز بھی بتا دیا. اور یہ تمام بے حیاؤں کے لیے پیغام ہے, مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے, چال کا انداز بھی بتا رہا ہے. پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. آج کل لڑکیوں کی تربیت مارکیٹنگ میں کی جاتی ہے بے حیائی کے ساتھ, ایسے بلانا ہے گاہک کو کہ اس کے پاس اس ایسے لہجے میں بلانا ہے, ایسے انداز میں دیکھنا ہے کہ وہ بیچارہ دل پھینک کے تمہارے پاس آئے, اور نہیں بھی خریدنا تو خرید کے ہی جائے وہاں سے, پتا تب چلے جب بل لائے کہ کیا کیا خرید لیا. کچھ سب سے پہلے ایک آیا تھا ویڈیو کہ ایک کسی طرح خوبصورت لڑکی, وہ ایک لڑکا آتا ہے کسی لباس خریدنے کے لیے, اب وہ اس کے آگے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے انداز دکھانا شروع کرتی ہے, آپ بڑے خوبصورت ہیں, فلان ہے, یہ والی شرٹ آپ نے بہت پیاری لگی. اس کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے انداز میں پیاری ہوتی ہے, کہتے ہیں آپ یہ ضرور خریدیں, وہ بھی لے لیتا ہے. پھر کہتی ہے کہ ایک اور آپ کو دکھاؤں, وہ اتنا ڈھیر سارا پتہ نہیں وہ لینے آیا بھی تھا یا ایک آدھی لینے, ڈھیر سارے کپڑے لے لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب بل پہ جاتے ہیں, وہ جو بل آتا ہے کئی ہزار کا, تو اس بیچارے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں کیا کروں. اور ابھی وہ بل پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے, دیکھتا ہے ایک اور لڑکے کے ساتھ وہی رقص جاری ہے اس لڑکی کا, اس کو پھنسا رہی ہے تاکہ وہ بھی یہ کام کرے. یہ مسلمان بچیوں کو جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے اس ملک میں, یہ آیات تمہارے خلاف عنقریب پیش ہوئی کہ اللہ چاہتا تھا مسلمان بچیاں, مومن بچیاں حیا کے ماحول میں تربیت ہو, اور تم نے بے حیاؤ, تم نے بے حیائی کا ماحول کر دیا. اپنے مادی اقتصادی فوائد کے لیے تم نے, یہ تمام وہ لوگ کہ جن کے یہ سٹور ہیں اور دکانیں ہیں, یا جو ٹی وی پر اشتہار بنا کر دیتے ہیں جس میں لڑکیوں کو تیار کر کے, میک اپ کر کے, اور ان کو نچوایا جاتا ہے, اور ان کو اس کے بعد بے حیائی والی حرکتیں کرائی جاتی ہیں, تمہاری نظروں میں تو شاید بے حیائی ختم ہی ہو گئی ہو, تم تو اس کو شجاعت کہتے ہو. لیکن قرآن کہتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو حیا, اور یہ لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. تیار ہو جاؤ عنقریب, یہ مال تو جو تم کما رہے ہو نا لڑکیوں کو بے حیا بنا کے, یہ تو چلا جائے گا, عنقریب یہ بچے گا جس کا اللہ نے تمہیں ہدایت کی اور تم اس ہدایت کی طرف نہیں توجہ کرتے. 25. اور پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی, میرے بابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دے. جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ سنایا, بتایا سارا اپنا زندگی کا قصہ, تو وہ کہنے لگے, خوف نہ کرو, تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو. گویا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا کہ جس کو اس نے پھر اطمینان سے یہ بات کی, اب تم ظالموں سے بچ گئے ہو. 26. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا, اے بابا اسے نوکری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو, یعنی کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جب اکیلا بیٹھا ہو خود بھی بیچ میں سے ڈنڈی مار لے. 27. انہوں نے کہا, یعنی ان کے بابا نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو گے. یہ بھی پوچھا تمہاری فیملی کون سی ہے, ہم تو اس قوم کے, ہم اس قوم میں نہیں کرتے, یہاں کچھ جائز. میں ایسے افراد کو جانتا ہوں, ایک قوم کا لڑکا ایک قوم کی لڑکی آپس میں ناجائز تعلقات بدکاری کر رہے عرصہ دراز سے. پتا چلا کسی نے بتایا, ہم نے ان سے کہا کہ یار آپ وہ جن کی لڑکی تھی آپ شادی کروا دو, ہم دوسری قوم میں شادی نہیں کرتے. بے حیاؤ, تمہارے سامنے وہ بدکاری زنا کرتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اور شادی سے تم کہہ رہے. اس طرح اللہ اس قسم کے جو اللہ کے قوانین سے ہٹ کر اپنی جہالت اور باپ دادا کی فرسودہ ہندوانہ ہندوؤں سے لے کر یہ برہمن ہے تو یہ کھتری ہے تو یہ شودر ہے ہم آپس میں نہیں کرتے, اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ؟ پھر اللہ یوں سزا دیتا ہے, جب اللہ کے قانون کے مطابق حلال اور حرام نہیں رکھے جاتے اس کے بعد پھر بے حیائیاں اور زنا اور بدکاریاں ہوتی ہیں, پھر آنکھیں جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, کبھی کہتے ہیں بھاگ گئی, کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. پہلے جو اللہ نے قانون فطرت بنایا فطرت کے مطابق قانون بتایا تھا, وقت پر تمہیں وہ کام کر دینا چاہیے تھا, اپنے بےہودہ نظریات کے مطابق بچیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو اور اگر 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے یعنی گویا کہ احسان ہوگا, اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے, میں تمہیں یعنی تم پہ ظلم نہیں کروں گا, برا مجھے نہیں پاؤ گے تم, تکلیف میں نہیں ڈالوں گا. 28 موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے, قبول کر لیا حضرت موسیٰ نے, میں ان دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے, میں 8 سال رہوں 8 سال تو رہوں گا لیکن اس 10 سال رہنا میری مرضی ہے, اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے, اللہ ضامن, اللہ ہمارا گواہ ہو گیا. 29 پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیے یعنی مصر اپنے وطن کی طرف واپس, تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی, وہ اپنے اہل خانہ سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم تاپ سکو. یہ گزر چکا, ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. 30 پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی, اے موسیٰ میں ہی عالمین کا پروردگار اللہ ہوں. 31 اور اپنا عصا پھینک دیجئے, پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. معجزہ فعل خدا ہے, نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا, اگر حضرت موسیٰ نے خود مثلاً یہ کیا ہوتا تو ڈر کے بھاگتے کیوں. پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا, ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آئیے اور خوف نہ کیجئے, یقیناً آپ محفوظ ہیں. یعنی وہ تو نہ صرف یہ کہ خود کیا نہیں تھا بلکہ ڈر کے عصا خود پھینکا تھا, آگے اس کو چینج کرنے والا وہ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ بھی مٹی سے پرندہ بنانا وہ بشری کام, اس پرندے میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جائے صحیح کا پرندہ بن جائے یہ خالق کا کام, تبھی اللہ وہاں پہ کہتا ہے بإذن اللہ بإذن اللہ, تکرار کرتا ہے. اے موسیٰ آگے آئیے خوف نہ کیجئے یقیناً آپ محفوظ ہیں, اللہ کو حضرت موسیٰ کو کہنا واپس آئے ادھر پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں آپ. 32 اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیجئے, وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجئے. اب اس سے مراد یہ کہ یا جس طرح خوف کے وقت بازو سمیٹے جاتے اس طرح سمیٹ کے نکالیے تو روشن ہوگا, یا یہ کہ جب اس کو دوبارہ اپنی نارمل حالت پہ لے جانا ہو تو اس کو ڈالیے جس طرح خوف کی حالت میں ڈالتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ نارمل ہو جائے گا. یہ دو معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہے, بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں. 33 موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. 34 اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح جو الفاظ کو کلیئر بول سکتا ہو لکنت والا نہ ہو, لہذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے. میری تو زبان میں بھی لکنت ہے اور وہ فرعون تو بہت خطرناک ہے, وہ کہیں گے اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے, مجھے خوف ہے مجھے جھٹلائیں گے. 35 فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے اور ہماری نشانیوں کی وجہ سے یعنی آیات ان معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا. اور جب بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے تو وہ حدیث خود بخود ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ علی آپ اس پہ راضی نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. یعنی اللہ نے مولا علی کے ذریعے، اور تاریخ کی گواہی ہے کہ کیسے ہاتھ مضبوط کیے رسول اللہ کے، میدان ہائے جنگ صدر اسلام کے جتنی علی کی شجاعت کی گواہی دیتے کسی اور کی شجاعت کی گواہی نہیں دیتے. 36 پھر جب موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے تو ایسی باتیں کبھی نہیں سنی، ہمارے بزرگوں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی، وہ تو بڑے سمجھدار جانے لوگ تھے. یہ گھٹیا دلیل، آج بھی یہی دلیل ہوتی، بجائے دلیل پیش کرنے کے وہ بزرگوں کا اس کی دھوس دیتے ہیں. دلیل تو ان کی دھوس کیوں دیتے ہیں؟ دھوس قبول نہیں ہے، دلیل قبول ہے قرآن کی منطق میں. اور عام طور پہ دھوسوں پر وہی آتے ہیں جن کے پاس دلیل بن رہی نہیں ہوتی، وہ پھر دھمکیاں دیتے ہیں مختلف قسم کی، کبھی کہتے ہیں ماریں گے، کبھی کوئی غلط قسم کا لقب دے دیں گے، جیسے رسول اللہ کو کیا کہتے تھے، ساحر مجنون، تاکہ عوام کو گمراہ کرے. یہ اہل بیت کے شیعوں کو سب سے پہلے رافضی کس نے کہا تھا؟ بنو امیہ نے، پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے. رافضی کا مطلب ہوتا ہے جس نے دین چھوڑ دیا. بے حیا تم خود تھے، تم نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جو آل رسول کے پیچھے چلنے والے تم کہتے ہو وہ رافضی ہیں. لیکن آج کل جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سوغات کہاں سے آئی ہے، وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، رافضی والا، پتہ نہیں ہے ان کو. اتنا پروپیگنڈا خطرناک ہوتا ہے، اتنا پروپیگنڈا خطرناک ہوتا ہے. جب یہ رسول اللہ کو کہتے تھے جادوگر ہے، تو جو جائز دیہاتی لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، عقل کے اندھو جا کے چیک تو کرو پہلے. یہ جن کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہ مختلف طریقے سے دھوس اور پروپیگنڈے دے کر اپنے آپ کو مثلا باقی رکھنا چاہتے ہیں. جب موسیٰ اپنی ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی. 37 اور موسیٰ نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتا. سارا میسج دے دیا، تم ظالم و فلاح نہیں پاؤ گے. 38 اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، معبود تو میں ہوں، یہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا. یعنی یہ بھی وہی مزاج ہے، جو میرا علم ہے اس سے باہر چیز ہے ہی کوئی نہیں، معبود اگر ہے تو وہ تو ایک میں ہی ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں. اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے. اب یہ یا تو تنزل فرعون نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اوپر مثلا خدا ہے تو مجھے ذرا ایک بلڈنگ بنا کے دے، حامان کو آرڈر دیا کرتا تھا کہ بلڈنگ بنا کے دے میں جا کے اوپر دیکھوں، یا تو یہ تنزل کہہ رہا ہے اور یا واقعی ایسی عمارت بنوائی گی تاکہ پبلک کو دھوکہ دے کہ ہم اوپر گئے اور ہم نے پک کر لیا، یقین کر لیا کہ موسیٰ جھوٹ بول. فراڈ کے مختلف انداز. 39 چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں نہ حق تکبر کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے. 40 تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، بس دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوا. 41 اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے. ائمہ کا لفظ آیا، یعنی امام جنت کی طرف لے جانے والے بھی ہوتے ہیں اور امام جہنم کی طرف لے جانے والے بھی. اور یہ جو کہہ رہا ہے اللہ نے بنایا، یعنی اللہ کا قانون ہے کہ بڑے متکبر اور بدماش، المغضوب علیہم، پلانرز، لیڈر، یہ بنتے ہیں، یہ بروں کے لیڈر بن جاتے ہیں. اللہ کا قانون ہے، اسی قانون کے تحت یہ بن گئے. اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. 42 اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن یہ قبیح ہوں گے, یعنی ان کے چہرے قبیح, یعنی جو ناپسند چیز ہوتی ہے. اب یا ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے یا یہ کہ لوگ ان کو دیکھ کر نفرت ان کو آئے گی. 43, اور بے شک ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت اور رحمت کا رحمت بنا کر موسیٰ کو کتاب دی. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا جس نبی کو بھی دیا, کس شان سے تذکرہ کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت اور رحمت بنا کر موسیٰ کو کتاب دی. یہ صفات اللہ کی کتاب کی, اور یہ سب سے ہر کتاب سے بڑھ کر قرآن میں یہ صفات ہے, بصیرت, ہدایت, رحمت. شاید لوگ نصیحت حاصل کریں, اس امید پر کتاب دی تھی کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. 44, اور آپ اس وقت اے رسول, اب توجہ فرمائے ان آیات کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور اے رسول آپ اس وقت مغربی جانب, یعنی کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ وہاں ہوا کہ اگر مکہ سے ادھر رخ کیا جائے تو وہ طور کی مغربی جانب بنتی ہے, ظاہر اگر دوسری سائیڈ ہو تو مشرقی بن جائے گی ادھر والے بندے کے لیے. تو مکہ سے طور کی طرف اگر کیا جائے تو مغربی جانب تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا. اور اے رسول آپ اس وقت مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا, اور آپ شاہدین وہاں پر موجود مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین, آپ وہاں پر مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے. 45, لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی, اور نہ آپ اہل مدین میں موجود تھے, حضرت شعیب کی قوم وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے, کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے. لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے, ہم ہی بھیجنے والے, یعنی ہم نے ان کے لیے بس حضرت شعیب بھیجا تھا, ہم بھیجتے, آپ وہاں پر نہیں تھے. 46, اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہیں تھے جب ہم نے ندا دی تھی, جب ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا آپ وہاں پر نہیں تھے, بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ آپ قوم کو خبردار کرے. یعنی یہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ قوم کو خبردار کرے. اور یہ مکہ والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ادھر گئے کبھی نہیں, اور نہ یہ اس زمانے میں تھے, پھر یہ جو خبریں اتنی اس طرح سنا رہا ہے جیسے وہاں پہ موجود تھا, اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کلام ہے, عالم الغیب خبریں سنا رہا ہے. اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے ندا دی, بلکہ ولیکن کا لفظ ہے, لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, شاید وہ نصیحت حاصل کریں. 47, اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے, فالو کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جاتے. یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ اتباع میں حجت کر دے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان پر عذاب آئے تو یہ کہے اے اللہ تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا, ہم ایمان لے آتے. اب اتباع میں حجت ہو رہا ہے, اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رسول ہمارے پاس نہیں آیا. 48, پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے, ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد, پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے جیسی نشانی موسیٰ کو دی گئی تھی ایسی انہیں کیوں نہیں دی گئی رسول اللہ کو, کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو قبل ازی موسیٰ کو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جادوگر ہیں, اور کہا تھا ہم ان سب کے منکر ہیں. یعنی یہ جو تمہارا مزاج ہے اسی مزاج نے موسیٰ آیات لے کر آئے تھے انکار ہو گیا تھا. اللہ اپنے علم سے بتا رہا ہے جو تمہارا مزاج ہے یہ رسول یہ ڈیمانڈ تمہاری پوری بھی کر دے تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. 49, کہہ دیجئے بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش ہو, میں اس کی اتباع کروں گا. یعنی تورات انجیل اس سے زیادہ ہدایت بخش ہو لے آؤ, قرآن سے اور تورات سے زیادہ ہدایت بخش ہو لے آؤ, کیونکہ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اس وقت, میں اس کی اتباع کروں گا. 50, بس اگر وہ آپ کی یہ بات نہ مان سکے, لم یستجیبوا لک, یعنی آپ کو لبیک نہ کہہ سکے اس دماغ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کرے, تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ تو بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. یہ اس میں یہ بھی شامل, ایک تو یہ کہ اپنی خواہشات کی بات مانتے ہیں, ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ نہیں اپنی آرا پر مبنی, اللہ کی کتاب نہیں اپنی آرا پر مبنی جو فکر بناتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. 51, اور بے شک ہم نے ان کے لیے باتیں مسلسل بیان کی شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, یعنی اللہ کہہ رہے ہمارے لطف میں کوئی کمی نہیں ہے. 52, جنہیں ہم نے ان سے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ان میں سے ایک تعداد کچھ تو بدماشی کر رہے تھے انکار کر رہے تھے, لیکن جو نیک لوگ تھے اللہ بتا رہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے آ کر رسول اللہ پر ایمان کا اعلان بھی کر دیا تھا. ان کی اب نشانیاں اللہ بتا رہے. 53, اور جب ان پر یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ قرآن وہ یہ نہیں کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے, 10-10 میننگ ہوتے ہیں اس کے, یہ میں اتنا تکرار کروں گا تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے. 53, اور جس استاد سے یہ سیکھا ہے اس استاد سے پوچھے کہ اللہ نے یہ بے مقصد کتاب کیوں دی ہے جو 30-30 میننگ نکلتے ہیں, تو یہ کیوں اللہ نے دیے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ کہے گا اس کو عربی میں پڑھو طوطوں کی طرح, صرف ثواب لو اس سے اور اس سے کام نہ رکھو تاکہ ہم کھل کے کھیل سکے جو ہم نے نظریات دینے وہ دے سکے. اور اسی طرح امت ٹکڑوں میں بٹی رہے اور اسی طرح لڑتی رہے اور اسی طرح غیر مسلم امت کو چھتر مارتے رہے اور ہماری بھی چورن دکھتی رہے. یہ سسٹم یہ جو ابھی تک کیا اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ رزلٹ ہوا ہے. جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کا بدلنے کا ارادہ نہ کرے اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اور جب ان کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے, کیونکہ سمجھ میں آ جاتا ہوں دل ان کے کہتے ہیں یہ تو حق ہے, یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ لائے تھے. مزاج شناس ہے, ذائقہ شناس ہے, اور کچھ لوگوں کو ایسا قرآن کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے کہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا, الٹی آنے لگتی ہے ان کو. کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لیا, یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے, ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے, مسلمین تھے. ہر نبی کا سچا پیروکار مسلم ہے, ہم تو پہلے مسلم تھے, ہم سر یہ جو پہلے مسلم تھے اب بھی مسلم ہی ہیں, اب جو حق آیا اس کے آگے سر جھکائیں گے. جو پہلے سرکش ہے ڈھکوسلے بنا کے دین کے نام پہ پھر رہے وہ حق کے آگے ڈٹ جائے گا. جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے ڈھکوسلے بعد ڈٹ جائیں گے ان کے سامنے, کیونکہ وہ کہیں گے یہ کون سا دین بتا رہا ہے. 54, انہیں ان کے صبر کے سلے میں دو بار اجر دیا جائے گا, موسیٰ پر ایمان کا اور رسول اللہ پر ایمان کا. اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے, اچھے اخلاق والے ہوتے, بدتمیز اور گالی گلوچ کرنے والے نہیں ہوتے, دین کے نام پر برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے. اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتے. 55, اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں بےہودہ محفلوں سے, اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, تم پر سلام ہو, ہمارا جاہلوں کا ارادہ نہیں ہے جاہلوں میں بیٹھنے کا, ہمارے مزاج جاہلوں والے نہیں ہے. 56, اے رسول جسے آپ چاہے ہدایت نہیں کر سکتے لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یعنی خدا کے قانون کے مطابق ہدایت ملے گی, اور وہ قانون یہ ہے کہ خود آئے. اگر وہ نہیں آتا رسول اللہ تو تڑپ رہے مکے والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے, یعنی وہ قانون ہے سرکشوں کے لیے, ہر دھرموں کے لیے ہدایت کا قانون نہیں ہے. اے رسول جسے آپ چاہے ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس ہدایت سے مراد قبولیت ایمان ہے, چلنا ہے راستے پر, ورنہ راستہ دکھا تو رہے تھے رسول اللہ, اور رسول کا کام بھی بلاغ مبین یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے سوائے راستہ دکھا دینے کا, اگلا کام اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا جو اس کی طرف آئے. لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے, اسے پتہ ہے کون ہدایت پائیں گے کس کا مزاج کیسا ہے. 57, اور کہتے ہیں اگر آپ قرآن پر غور کریں یہ ظاہری ناموں کو اللہ لفٹ نہیں کرا رہا, حقائق کو لفٹ کروا رہا ہے قرآن, اگر بندہ اچھا ہے حق کو تسلیم کرنے والا وہ آپ پر ایمان لے آئے گا, ورنہ آپ بھی تڑپتے رہے ایمان نہیں لائے گا. اور اللہ کس طرح سمجھائے بات, پھر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر لیبل لگ گیا, ہمارا فلانا مسلک ہے, ہم جنتی ہو گئے پکے, اور لیبل سے کوئی جنت نہیں جائے گا. پڑھ لو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہ وہ بھی کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے, عیسائی کہتے صرف ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کا تمہاری آرزو ہے جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, وہ جائے گا. اور اسی کو قرآن مسلم کہتا ہے. 57 اور کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کر لیں تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے, یعنی ہمارے مادی مفادات, جو ہمارا احترام بنا ہوا ہے, ہمارے ادھر ادھر تعلقات ہیں, تجارتی قافلے آتے ہیں, ختم, لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے, اچک لیے جائیں گے. ہم مادی مفادات کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. اب اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے, اور یہ فائدے بھی تو تمہیں اللہ کی وجہ سے مل رہے ہیں, اس اللہ پہ توکل کرو. یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. آج کے لیے بھی یہی میسج ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دینی ایکٹیویٹی کی تو ہمارے کاروبار میں خراب ہو جائے گی. احتیاط کریں, کوئی شک نہیں اس میں, بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ اپنے کاروبار بچانے کے لیے دین سے ہی بھاگ جاؤ, کہاں لے کے جاؤ گے کاروبار. تمہارا مزاج یہ مکے کے ان والا ہے جنہوں نے رسول پر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ ہمارے کاروبار خراب ہو جائیں گے, ہماری سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی, ہمیں غائب کر دیا جائے گا, فلان. سارے اللہ تعالیٰ نے گھر تک پہنچایا ہوا ہے, سارے بہانے قرآن نے بتائے ہوئے. 58 اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر بڑا فخر کرتے تھے. تمہیں اپنی معیشت کی وجہ سے اسلام قبول کرنے میں مشکل پیش آ رہی, ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہ ہوئے مگر بہت کم, اور وارث تو ہم ہی تھے, ہم ہی زمین کے وارث ہیں, ہم ہی مالک ہیں. 59 اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے. یہ وہی بات ہے, بڑی ادھر ادھر کی بستیوں میں جو مرکزی بستی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے, اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم, تب یہ قانون اللہ کا جاری ہوتا ہے. 60 اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وقت شہادت سے پہلے جو مولا علی علیہ السلام کی ان کی شہادت کے ایام ہیں, ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں مولا فرماتے ہیں میں تو اس شخص کی طرح ہوں کہ جو رات کو پانی کی تلاش میں پھر رہا ہو اور اچانک پانی کے چشمے میں پہنچ جائے, اور ایسا شخص کہ جو کسی کی طلب میں سرگردہ ہو اور اپنے مقصود کو منزل کو پا لے. اور پھر فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار, دلیل دی اپنی بات کی, جو اللہ کے پاس ہے ابرار نیک لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے. لہذا علی تو خوش ہے کہ علی کو یہ مقام مل رہا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 61 کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس کو پا لینے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کیا؟ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ عبرت. پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا, پھر لوگ بھول ہی گئے کہ دنیا میں کیا مزے کیے تھے, دنیا تو گزر گئی پلک چپکنے میں, عذاب بچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں. 62 اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے. 63 جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے. وہ سرکش جن اور شیاطین جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے اور جن کے پیچھے چلتے تھے, یہ ہم نے انہیں گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے, اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا, ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے. شیاطین بھی کہیں گے یا اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہو رہے, ان گندوں سے ہم بیزار ہیں جو گندے ان کے پیچھے چلا کرتے تھے, اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نفس پرست تھے, ہم تو بہانہ تھے, بت تو بہانہ تھے, تیرے قانون کے مقابلے میں اور قانون کرنا چاہتے تھے, ہمارا بہانہ بناتے تھے. بت کی حقیقت یہی ہے, فرمان معصوم ہے جو اللہ سے ہر وہ چیز جو خدا سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف کروا لے وہ بت ہے, چاہے وہ کسی مقدس ہستی کے نام پہ کیا جائے بت ہے. اگر عیسیٰ کو معبود بنا لیا جائے عیسیٰ بت ہے, اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کرا عیسیٰ بت, عیسیٰ پاک ہے اس سے, وہ تو اللہ کے برگزیدہ ہے. لیکن یہ جو بہتان لگا رہے انہوں نے بت کی حیثیت دے دی. یہ فرمان معصوم ہے, ہماری روایات میں آیا ہوا ہے, ہر وہ چیز جو اللہ سے تیری توجہ ہٹا کے اپنی طرف کرا لے وہ بت. اور ہمارے آئمہ بندوں کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دینے والے, ہمارا رسول اس کے حقیقی وارث آئمہ اطہار لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہہ دیجئے یہ میرا راستہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں بھی اور میرے پیروکار بھی, جس میں سب سے آگے علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے ہیں. یہ پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. 64, اور ان سے کہا جائے گا یعنی مشرکوں سے, اپنے شریکوں کو بلاؤ تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے, اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت تمنا کریں گے کاش ہدایت پر ہوتے. 65, اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا, یعنی تمہاری یہ حالت ہوئی, ہمارے نبی تمہارے پاس آئے تھے. 66, تو ان کو ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی, یعنی ان کا بد آواز ہو جائیں گی, سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا. یہاں پہ بڑے مکاری کرتے تھے, وہاں پہ کیونکہ پتہ چل جائے گا جھوٹی باتیں تھی, اندھے ہو جائیں گے عقل کے, تو انہیں ان کی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا, اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے, اتنی بھی اللہ اجازت نہیں دے گا. 67, لیکن جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. 68, اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے. یہ جو کہہ رہے تھے آپ کو نبی کیوں بنا دیا, اللہ جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے انتخاب کر لے, انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, یعنی یہ کہہ رہے اپنے بتوں کو بھی کہہ رہے خود اختیار کر کے, اور کہہ رہے یہ اللہ کے شریک ہے. اللہ کہہ رہے اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اپنے کام کے لیے. 69, اور آپ کا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں, یعنی ظاہر میں اور کر رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, اندر جو بےمانی ہے اللہ جانتا ہے. 70, اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, تمام حمد اسی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے پلٹائے جاؤ گے. 71, کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے گا, کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی یہ پورے نظام پر اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں, اگر رات کو اللہ پرمنٹ کر دے کون ہے جو لے کر آئے گا سوائے اللہ کے, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ جو اوپر کہا ہے نا کہ حکومت اسی کی ہے, اس کی مثالیں دی جا رہی, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ 72, کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون حاصل کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری, یعنی بصیرت نہیں ہے تمہارے پاس, عقل نہیں ہے. 73, اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا جو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو, اور رات میں یعنی اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر بجا لاؤ. 74, اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے. 75, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے, پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے, ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو, اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ یہ باندھتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے. یہ ہر امت کا گواہ آئے گا, اس کا نبی, اور وہ کہے گا میں نے تو ان کو یہ پیغام دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہاں سے گھڑ لی یہ باتیں. 76, بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا, پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا, فرعون سے تعلقات بن گئے اس کے, اور فرعون نے پھر اس کو کھلایا پھلایا جیسے بادشاہ کھلاتے ہیں اپنے چھیلوں چمچوں کو آرام کے مال میں سے, یہ امیر ہو گیا. بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بار گراں، یعنی یہ اقتصاد میں اتنا آگے نکل گیا کہ ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بینکس اور فلان اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، زیورات جواہرات اس شکل میں ہوتی دولت۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، یعنی اس دولت پہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ 77، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اس مال کو اللہ کے راہ میں آخرت کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دے، لیکن سب کچھ دنیا کوئی نہ سمجھ لے، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ 87، عام طور پر امیر لوگ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اللہ کا بندہ حضرت سلیمان اتنی حکومت کے بعد اللہ کی طرف جا رہا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف، اور یہ کہہ رہا ہے میری اپنی مہارت جو اللہ کو چھوڑ کے میں پہ آ جاتا ہے، بس وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، جب عذاب آئے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ 79، ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کے پاس، جیسے لوگ امیروں کی چمک دمک دیکھ کے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ 80، اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کئی بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ صاف آیات ہے قرآن، کیونکہ جب دنیا کھینچتی ہے پھر بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ 81، پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 82، اور جو لوگ کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق اس کا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، دیکھتے نہیں ہو کافر فلا نہیں پائیں گے۔ اس کا انجام دیکھ کے سارے نیک ہو گئے تو پہلے کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی ملا ہو، جیسے کوئی مالدار کے ساتھ برا انجام ہوتا ہے کہتے شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ 83، آخرت کا گھر، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیں گے جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ ایک دفعہ انسان کہے کہ حکومت آئے اللہ کا نظام قائم ہے وہ عبادت ہے، ایک دفعہ کہے میرے پاس دولت آئے تاکہ میں خدا کے کام کر سکوں عبادت ہے، ایک دفعہ کہے میرے لیے آئے تاکہ میں کوئی چیز بن جاؤں، تو حکومت کی طلب جو کرتے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، اللہ نے آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ 84، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ 85، اے رسول جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو بازگشت تک پہنچانے والا ہے، یعنی یہ مکہ جس سے آپ کو نکالا جا رہا ہے اللہ کا آپ سے وعدہ ہے آپ کو واپس مکہ میں وہ پہنچائے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، یعنی ہدایت قبول کی، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ 86، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، یہ وہی بات ہے کہ خدا بند عالم آگے قرآن میں آئے گا، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرے رب کی وجہ سے، یعنی آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے آپ کو امید تھی کہ یہ آپ کو پیغام اللہ کی طرف سے مل جائے گا، اور اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو پھر آپ کو امید بھی نہ ہوتی۔ لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ 87، جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو اب کہیں یہ آپ کو اللہ کی آیات سے روک نہ دے، آپ پر آیات نازل ہو گئی, اب یہ اپنی باتیں بنا کر آپ کو روک دے, ہرگز ایسا نہ کرنے دے. اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور آپ مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہو. 88, اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے, حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ العنکبوت, بنام خدا الرحمن رحیم, الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ صرف کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ یہ کئی بار بیان ہو چکا, اللہ اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے. 3, بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں, کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ اللہ جان کر رہے گا کہ کون سچے ہیں, اور یہ بھی ضرور جان کر رہے گا کون جھوٹے ہیں. یعنی عمل بتائے گا, آزمائشیں بتائیں گی کون دعویٰ ایمان میں سچے ہیں, ورنہ ظاہر میں یہی حکم لگے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے, لیکن قیامت کے دن کا یہ حکم نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ ایسی بات ہے کہ جو نہیں بتائی جاتی اس کے برعکس بتایا جاتا, لوریاں سنائی جاتی. قرآن کہہ رہا ہے آزمائے جاؤ تب پتہ چلے گا, حدیثیں قرآن پر پرکھی جائیں گی, چاہے کتب اہل سنت میں ہو چاہے کتب شیعہ میں ہو, جو بھی حدیث, جب قرآن پر پرکھنا شروع ہو گئے یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے. جب قرآن کو انہوں نے قائم کر دیا, جب تک اس سے ہٹے رہے جو ہو رہا ہے وہی چلتا رہے گا. 4, برائی کے کرنے والے افراد کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. 5, جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے, اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. اور جو شخص کوشش کرتا ہے, جہاد لفظ آیا, جو شخص کوشش کرتا ہے جہاد کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اللہ تو یقیناً تمام عالمین سے بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری کوششوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. 7, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے, جو برائی جو پہلے کرتے تھے, یا یہ کہ جو خطائیں ان سے ہو جائیں گی نادانستہ, کبھی کبھار بالآخر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, برائی ان خطاؤں کو سیئات کو دور کر دیں گے, اور انہیں ان سے بہترین ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے. یہ وہی ہے جس کے نیک اعمال کے وزن بھارے ہوں گے, اس کا مطلب ہے ادھر بھی تھے لیکن یہ بھارا ہو گیا. 8, اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ضروری ہے بتا دوں, ادھر تھے کا مطلب کو یہ نہ لے کہ ہم کچھ گناہ کرتے بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریپیٹ جب گناہ کو کیا جائے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ, تکرار نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, سورہ آل عمران میں گزر چکا کہ وہ جنت ان کے لیے کہ جو اصرار نہیں کرتے, تکرار نہیں کرتے گناہوں, اگر ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں, عادی مجرم نہیں ہوتے. 8, اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اگر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو, یا پھر کوئی علم نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ علم کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں شرک آ جائے, یعنی ہے ہی نہیں, تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی کسی کی, تم سب کی بازگشت میری طرف ہے, پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. 9, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم باہر صورت صالحین میں داخل کر دیں گے. 10, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی طرح تصور کرتے ہیں, یعنی اس طرح بے صبر ہو جاتے جیسے اللہ کا عذاب ناقابل برداشت ہے, یہ دین کے لیے وہ تکلیف برداشت نہیں کرتے. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے, کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ یعنی تمہارے ایمان کمزور ہے یا تم منافق ہو کہ جب دین میں تکلیف آتی ہے تو جیسے اللہ کے عذاب سے بندے ڈر کے ایمان کہتے ہیں اب ایمان لے آئے, تم ان کی تکلیف سے دین چھوڑ دیتے ہو. جیسے کافر عذاب دے کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اپنا دین چھوڑتے, تم دین کے راستے میں آنے والی تکلیف سے اپنا دین چھوڑ دیتے ہو. کیا اللہ اہل عالم کے دلوں کا حال خوب نہیں جانتا؟ 11, اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں, اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہے. علم کا لفظ ہے, اللہ جان کے رہے گا یعنی سامنے لا کر رہے گا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والے. اب دیکھیے کیسے اللہ بتا رہا, آزمائشوں میں پتہ چلے گا. 12, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. کچھ ایسے یار بھی ہوتے, تمہارے گناہ ہمارے ذمے, حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں, بے شک یہ لوگ جھوٹے. 13, لیکن یہ جو دوسروں کو ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ خرابی کرے, اگر وہ خرابی کرے چونکہ ان کے گناہوں میں شریک ہو جائیں گے, اب وہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے, لیکن یہ بھی ان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے بغیر اس کے کہ کرنے والے کا بوجھ کم ہو. 13, البتہ یہ لوگ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی اٹھائیں گے جو دوسروں کو گمراہ کیا اور انہوں نے خرابیاں کی, اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھا کرتے ہیں. تو تم گناہ کرو, ہماری ذمہ داری. 34, یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے کہ جو صبح اٹھ کے مثلا فلان لعنت کرتا ہے اس دن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج یہ جو گناہ کرے اس کا گناہ مت لکھو, خدا تجھے ہدایت کرے. اللہ کی نیک ترین ہستیوں کے نام پر جو گناہوں کے دشمن تھے ان کے نام پر تو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہے. بڑا مشہور خطیب ہے, آپ سن سکتے ہیں, مل جائے گا آپ کو بھی کلپ اس کا, کہہ رہے جو صبح اٹھ کر یوں لعنت کرے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج یہ جو گناہ بھی کرے تم نے. اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں, اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہے. علم کا لفظ ہے, اللہ جان کے رہے گا یعنی سامنے لا کر رہے گا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والے. اب دیکھیے کیسے اللہ بتا رہا, آزمائشوں میں پتہ چلے گا. 12, اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. کچھ ایسے یار بھی ہوتے, تمہارے گناہ ہمارے ذمے, حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں, بے شک یہ لوگ جھوٹے. 13, لیکن یہ جو دوسروں کو ایسی باتیں کرتے تاکہ وہ خرابی کرے, اگر وہ خرابی کرے چونکہ ان کے گناہوں میں شریک ہو جائیں گے, اب وہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے, لیکن یہ بھی ان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے بغیر اس کے کہ کرنے والے کا بوجھ کم ہو. 13, البتہ یہ لوگ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی اٹھائیں گے جو دوسروں کو گمراہ کیا اور انہوں نے خرابیاں کی, اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھا کرتے ہیں. تو تم گناہ کرو, ہماری ذمہ داری. 34, یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے کہ جو صبح اٹھ کے مثلا فلان لعنت کرتا ہے اس دن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج یہ جو گناہ کرے اس کا گناہ مت لکھو, خدا تجھے ہدایت کرے. اللہ کی نیک ترین ہستیوں کے نام پر جو گناہوں کے دشمن تھے ان کے نام پر تو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہے. بڑا مشہور خطیب ہے, آپ سن سکتے ہیں, مل جائے گا آپ کو بھی کلپ اس کا, کہہ رہے جو صبح اٹھ کر یوں لعنت کرے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج یہ جو گناہ بھی کرے تم نے لکھنا نہیں. اللہ تم پہ لعنت کرے, کیسے قوم کو اہل بیت کے ماننے والوں کو گمراہ کرتے ہو اور تمہیں شرم و حیا بھی نہیں آتی. یہ وہ ہے, اسی کا یہ دوسرا ورژن ہے کہ گناہ کرو ہم اٹھا لیں گے, یہی کہہ رہے ہیں گناہ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے. دین میں تحریف کرتے اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے ہیں. 14, اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے, 950 سال, یعنی اس سے پہلے طوفان سے پہلے اور طوفان سے بعد کی زندگی ملا کر, اور روایات کے مطابق شاید 350 سال تو طوفان کے بعد زندہ رہے. پھر پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے. 15. پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. 16. اور ابراہیم کو بھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. 17. تو تم اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو ان کے بارے میں, ان کی اپنے مرضی سے یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, اور ان کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں یہ مار دیں گے, اور تم جھوٹ گھڑ لیتے ہو اللہ کے سوا. یہاں پہ لفظ آیا تخلقون افکن, افک کو خلق کرتے, افک ہوتا ہی جھوٹ ہے, جھوٹ خلق ہوتا ہے, یہ یہاں بھی خلق کا لفظ مجازی معنوں میں آیا, جھوٹ گھڑتے ہو اپنے پاس سے. اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, لہذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ. بس خلقت اللہ کی طرف, عبادت, رزق اور شکر اللہ کے ساتھ مخصوص. 18. اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے, جھٹلایا تم نے, تم کوئی نئے نہیں ہو مکہ والوں, اور رسول کی ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ واضح انداز میں پیغام پہنچا دے. 19. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اعادہ کرتا ہے, بنجر زمینوں کو کیسے دوبارہ سرسبز بنا دیتا ہے, کیسے انسانوں کی نسلوں کو آگے چلاتا ہے, کیسے بار بار انسان پیدا ہو رہے ہیں, شروع بھی وہی کرتا ہے اعادہ بھی وہی کرے گا. یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اے رسول کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ نے کیسے خلقت کی ابتدا کی, پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا, یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 21. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, یعنی کوئی اور نہیں ہے جو اس قانون بتائے, اللہ کی مرضی مشیت, اس کے قانون کے مطابق جزائیں اور سزائیں ملتی ہیں. 22. اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں, اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار. 23. اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے, جو اللہ کی رحمت کی امید رکھے وہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتا, امید رکھتا جو امید رکھتا ہے وہ پھر محنت کرتا ہے, وہ پھر سلیبس پڑھتا ہے, پھر وہ تیاریاں کرتا ہے, جو تیاری نہیں کر رہا اس سے امید ہی نہیں. یہ ائمہ نے اپنے فرامین میں بتایا کہ جو امید رکھتا ہے وہ پھر دوڑ دھوپ کرتا ہے, جو دوڑ دھوپ نہیں کر رہا, محنت نہیں کر رہا, سمجھو اس کو امید بھی کوئی نہیں ہے اگرچہ منہ سے وہ باتیں کر رہا ہو, اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. 24. تو اس کی قوم, یعنی حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب صرف یہ جواب تھا کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو, لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا ایمان والوں کے لیے, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. 25. اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں, یعنی کچھ لوگ اس لیے پرانے عقیدے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے سارے رشتے دار ان کا یہی, ہم چھوڑ دیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے, ہمارے تو خلاف ہو جائیں گے, یہ تم اس لیے بتوں کو لیے بیٹھے ہو, چپکے بیٹھے ہو ان سے کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں, پھر قیامت کے دن تم ضرور ایک دوسرے کا انکار کرو گے, پھر تم ان رشتے داروں پہ لعنت کرو گے کیونکہ تم مشرک تھے, ان رشتوں کی وجہ سے تم حق کا اقرار نہیں کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں کہ جو رشتے داریوں کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے کہتے ہیں ہم اب کیا کریں, اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے, اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. 26. اس وقت لوط ان پر ایمان لائے, پورے شہر میں حضرت لوط جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے, صرف وہ ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. 27. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوئے, پھر دنیا والآخرہ. 28. اور لوط کو بھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا, یعنی تم نے یہ نیا کام گندگی کا شروع کر دیا. 29 کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو؟ مسافر گزرا کرتے تھے, راستہ بیچ سے تھا, یہ لوٹتے بھی تھے اور مردوں کو پکڑ کر بدکاریاں بھی کرتے تھے, اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو, یعنی سب کے سامنے یہ بدکاری کیا کرتے. پس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. 30 لوط نے کہا اے پروردگار ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما. 31 اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے, یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں. 32 ابراہیم نے کہا اس بستی کو, چونکہ ابراہیم کے لیے اولاد کی خوشخبری لے کر آئے تھے اور پھر قوم لوط کی طرف جانا تھا, ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہے, نرم دل سے عذاب کا سن کر چاہا کہ کسی طرح ٹالا جائے, اس بستی میں تو لوط بھی ہے. وہ فرشتے بولے ہم بہتر جانتے ہیں وہاں کون کون سے لوگ ہیں, ہم انہیں اور ان کے اہل خانہ کو ضرور بچائیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. 33 اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے, تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کرے نہ ہی غم کرے, ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. 34 بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. یہ واقعہ گزر چکا ہے. 35 اور بے شک ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے. 36 اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو. 37 پس جب انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا, پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. 38 اور عاد و ثمود کو بھی یعنی ہلاک کر دیا اور بے شک ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی, ویران مکانوں سے واضح ہو گئی, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا حالانکہ وہ ہوش مند تھے, تبھی تو اتنی ترقی کی ہوئی تھی, اتنی ٹیکنالوجی تھی, اتنے طاقتور تھے, لیکن تکبر انسان کے ہوش کو صحیح جگہ عقل کو استعمال نہیں ہونے دیتا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 تک ہم پہنچے ہیں. ایک صفحہ یہ خط عثمان طہٰ کے مطابق ہمارا 20 جز کا رہ گیا کہ انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.